الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وجاء في رواية الموطأ عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تصلي 8 ركعات في الضحى وقالت لو نشر أبواي لما تركتهما أو كما قالت رضي الله تعالى عنها. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں, نیز سننے والی معزز خواتین اور ہماری بہنیں, ہم تمام حضرات کے لیے, ہم تمام کے لیے, محبین کے لیے, مخلصین کے لیے اور مجلس سے تعلق رکھنے والوں کے لیے آج پھر ایک مرتبہ بہت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اس بابرکت مجلس کو منعقد کرنے کی توفیق نصیب فرمائی, جس کو ہم اصلاحی مجلس کے نام سے یاد کرتے ہیں. اصلاحی مجلس, میں شروع میں اکثر اس کا مفہوم بیان کر دیا کرتا ہوں. اصلاح کا معنی ہوتا ہے فساد کو ختم کرنا. اصلاح ایک عربی لفظ ہے اور اس کا اپوزٹ آتا ہے افساد. صلاح کا اپوزٹ آتا ہے فساد. فساد یعنی خرابی, کرپشن, اور اصلاح جو ہے وہ اس کو دور کرنا. اور انسان کی زندگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے گزارنے کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے, اگر اس کے اندر فساد پیدا ہو گیا تو گویا کہ اس کی جو بعد والی آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے مشکل ہو جائے گی. لیکن اگر اس نے اس زمانے کے اندر, اس دنیاوی زندگی کے اندر اپنی اصلاح کر لی, اپنے اندر کے فساد کو دور کر دیا, تو آخرت کی زندگی اس کی کامیاب کہلائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے مزہ چکھے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو دار العمل بتلایا ہے اور آخرت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دار الجزا بتلایا ہے. تو دار العمل میں انسان اگر عمل صالح سے لگا رہا, اپنی اصلاح کی فکر کرتا رہا, اللہ والوں کا ساتھ اختیار کرتا رہا, اپنے تزکیے کی فکر کرتا رہا, تو اس کا اثر اس کی زندگی میں ضرور ظاہر ہوتا ہے اور وہ اس زندگی کا مزہ بھی پاتا ہے اور آخرت کی زندگی کا مزہ بھی اس کو حاصل ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيینه حیاۃ طیبہ, کہ تم میں سے جو بھی نیک عمل اختیار کرے گا, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, بس یہ کہ وہ ایمان والا ہونا چاہیے, تو ہم اس کو حیات طیبہ نصیب فرمائیں گے. سبحان اللہ, آج انسان جو بھی اسٹرگل کرتا ہے اپنی زندگی کے اندر, جو بھی پریشانیاں اختیار کرتا ہے, مشقتوں کو فیس کرتا ہے, اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک اچھی زندگی اس کو حاصل ہو جائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ فلنحیینہ, ہم اس کو زندگی دیں گے اور ضرور دیں گے, حیات طیبہ, پاکیزہ زندگی, عمدہ زندگی. اس کے لیے کیا شرط ہے؟ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی. اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنا اس وقت آسان ہوتا ہے جب انسان صالحین کے ساتھ رہنا شروع کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں انس رکھا ہے. انسان جس کی بھی قربت اختیار کرتا ہے, صحبت اختیار کرتا ہے, اس کے ساتھ کمپنی اختیار کرتا ہے, اس کا ضرور اثر حاصل کرتا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ والے جو ہوتے ہیں متکبر ہوتے ہیں, اونٹ چرانے والے متکبر ہوتے ہیں, فخر والے ہوتے ہیں, اصحاب الخیلاء. چونکہ اونٹ کے اندر اللہ نے تکبر رکھا ہے, فخر رکھا ہے, کینہ رکھا ہے, تو اونٹوں کے ساتھ جو صبح شام گزارتے ہیں, چراتے ہیں, شیپرڈ ہوتے ہیں, ان کے اندر بھی اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں. اور فرمایا کہ اصحاب الشیاہ, بکری والے جو ہوتے ہیں وہ مسکنت والے ہوتے ہیں, چونکہ اللہ نے بکری ایک جانور ایسا بنایا ہے کہ اس کے مزاج میں توازو ہے, مسکنت ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ ایک انسان کی طبیعت کے اوپر جانور کے اوصاف بھی اثر انداز ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب ایک انسان ایک نیک بندے کی صحبت اختیار کرتا ہے, صالحین کی صحبت اختیار کرتا ہے, صادقین کی صحبت اختیار کرتا ہے, اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرتا ہے, تو بتائیے اس کی زندگی پر کتنا اثر ہوگا. تو اسلامی مجلس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کی فکر کرے, اور وہ زندگی جو اس کی غفلت کے ساتھ گزر رہی ہے وہ اس کا تزکیہ کرنے کی کوشش کریں, اس کی زندگی میں سے فساد کو ختم کرنے کی کوشش کریں, اور اس کا ایک چھوٹا سا ایک گویا کہ اس کا بہانہ, اس کا ذریعہ اس طرح کی مجالس ہوتی ہیں کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندے اولیاء اللہ جمع ہوتے ہیں. انشاءاللہ آج کی بھی ہماری اس مجلس میں بہت سارے اولیاء اللہ, اللہ کے نیک بندے, خاص یہاں انگلینڈ کے اندر مختلف علاقوں سے, اسی طرح بعض دوسرے ملکوں سے بھی تشریف لائے ہوئے, انشاءاللہ وہ بھی پہنچیں گے, اور امید ہے کہ مغرب تک وہ بھی حاضر ہو جائیں گے. تو ایک بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ ایک کچھ مدت کے لیے انسان جو ہے صالحین کے درمیان میں رہے, اپنی زندگی کا تھوڑا سا عرصہ صالحین کے درمیان میں گزارے, تو اس کی وجہ سے دو چیزوں کا کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے, ایک تو گناہ کو چھوڑنا, اور دوسرے نیک عمل کی طرف متوجہ ہونا. اور یہی جو ہے کامیابی کی کنجی اور کامیابی کی چابی ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مندی کی طرف, اللہ خوش کرنے کی طرف متوجہ ہو جائے. اپنی بات کو زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے بس جو حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی, امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے موطا کے اندر نقل فرمائی ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا عمل لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ 8 رکعت کا اہتمام کرتی تھی صلاۃ الضحیٰ کے طور پر. صلاۃ الضحیٰ چاشت کی نماز, جس کو ہم اردو اور فارسی میں چاشت بولتے ہیں. اب ظاہر کہ ایک نفل نماز ہے, فرائض اس کے علاوہ میں نے یہ حدیث لیے پیش کیا آپ کے سامنے بتانے کے لیے کہ صحابہ اکرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب تھے, اور اس مخلوق کے اندر, اس کائنات کے اندر اللہ کے انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ جو ہے صحابہ اکرام کا ہے. کوئی بھی اللہ کا ولی کتنا بھی بڑا ولی بن جائے لیکن کسی ادنا صحابی کے درجے کو حاصل نہیں کر سکتا, لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی میں عمل کا اتنا اہتمام تھا کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے, اس کا امیجن نہیں کر سکتے اس کو. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں کہ لو نوشر ابوایا لما ترکتها, کہ اگر میری صلاۃ الضحیٰ کا ٹائم ہو اور اس وقت مجھے کوئی آ کے بتا دے کہ میرے والدین زندہ ہو کر آ گئے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ والدہ, میرے والدین دونوں زندہ ہو کر آ گئے, تب بھی لما ترکتها, میں یہ نماز نہیں چھوڑوں گی صلاۃ الضحیٰ, بلکہ پہلے پڑھوں گی پھر امی ابا سے جا کے ملاقات کروں گی. اللہ اکبر, آپ اس کا تصور کیجئے, ہمارے پاس ذرا سے کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے, کوئی ذرا چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے, کوئی ایسے ہی کوئی ملنے جلنے والا آ جاتا ہے, ہم ذرا بھی یعنی بلا تکلف اپنے معمول کو درہم بھرم کر دیتے ہیں. لیکن یہاں پر جو ہے عائشہ فرما رہی ہے کہ میرے والدین بھی زندہ ہو کر آ گئے تو میں پہلے اپنا معمول پورا کروں گی, صلاۃ الضحیٰ پڑھوں گی, اور اس کے بعد میں پھر ان سے ملاقات کروں گی. اسی طرح بس ایک اور روایت پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے, عن عمرو بن اوس عن عنبسة بن ابی سفیان قال سمعت ام حبیبۃ رضی اللہ تعالی عنہا انها قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلى ثنتي ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة. یہ ایک روایت ہے, امام ترمذی نے, امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس کو نقل فرمایا ہے. حضرت عمرو بن اوس نقل کرتے ہیں عنبسہ بن ابی سفیان سے, وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 12 رکعات دن میں پڑھ لے گا اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کیا جائے گا. بالکل صحیح روایت ہے. تو حضرت ام حبیبہ فرما دی کہ ما ترکتها منذ سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جب سے میں نے یہ حدیث سن لی اللہ کے نبی کے منہ سے کبھی نہیں چھوڑا میں نے. اور ان کے شاگرد عنبسة بن ابی سفیان فرماتے ہیں کہ ما ترکتها منذ سمعتها من ام حبیبۃ رضی اللہ عنہا, میں نے 12 رکعت زندگی میں کبھی ترک نہیں کی جب سے میں نے اپنی استاذہ حضرت ام حبیبہ سے سنا. ان کے شاگرد عمر ابن عوس فرماتے ہیں کہ ماں ترک تو منذ سمعت عن بسطا، کہ جب سے میں نے یہ حدیث اپنے استاد کے منہ سے سنا تب سے زندگی میں ایک دن بھی یہ 12 رکعتیں اس کا معمول میں نے ترک نہیں کیا. یہ 12 رکعت وہی سنت موقعہ ہے، فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت. تو یہ عمل کی اہمیت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں، بڑے علماء کی زندگی میں عمل کی اتنی اہمیت ہوا کرتی تھی کہ اس کا اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو لہذا جس چیز پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا دار و مدار رکھا ہے، کامیابی کی کنجی عطا فرمائی، وہ عمل ہے. انسان ایسے ہی بیٹھا رہے، کسی چیز کی طرف متوجہ نہ ہو، تزکیے کی فکر نہ کرے، عمل کی فکر نہ کرے، معمولات کی فکر نہ کرے، اور اللہ سے تمنا لگا لے، تو ایسے کچھ حاصل نہیں ہوتا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو مجاہدہ کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کے لیے راہیں کھولتے ہیں. جو آدمی ذرا بھی کوشش نہ کرے، اپنے بارے میں ذرا بھی فکر نہ کریں، اپنے معمولات کا ذرا بھی خیال نہ رکھیں، کبھی اس کو خیال نہ آئے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو اس کو ترقی حاصل نہیں ہوتی. تو بہرحال اسلامی مجلس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں دیکھنے کا، اس میں جھانکنے کا موقع ملے، اور اپنی زندگی جتنا ہو سکے شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقویٰ اور تقرب حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو بس یہی غرض ہوتی ہے کہ اس طرح ہمیں تھوڑی دیر اللہ والوں کے ساتھ مل بیٹھنا نصیب ہو جاتا ہے. انشاءاللہ بہت سے اکابر علماء حاضر ہوں گے مغرب تک، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے استفادہ کی توفیق نصیب فرمائے. مختصر تعارفی بات کے بعد میں اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے حافظ ریان کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک پیش فرمائیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ صدق الله العظيم.
جزاہ اللہ تعالی احسن الجزاء. قرآن کریم کی برکت سے جو ہے وہ اس مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. اس میں ایک آیت کریمہ آئی, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنانے کی, رحمت بنا کر تمام عالمین کے لیے, تمام جہانوں کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت یہ تمام جہانوں کے لیے اور اس دنیا کے عالم کے کائنات کے ہر ایک جز کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. اور اس پر جمعہ کے اندر بھی گزشتہ دو تین ہفتوں سے ماشاءاللہ حضرت والا کی طرف سے بیان جاری تھا. چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو یا بوڑھا ہو, یہاں تک کہ جانور ہی کیوں نہ ہو, ہر ایک مخلوق کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ظہور کس طرح ہوا ہے, علماء نے اس کو اچھی طرح سے اجاگر کیا ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہی ہے کہ آج تک آپ کی شریعت اسی طرح روشن ہے جس طرح آپ کے زمانے میں روشن تھی, اس کے احکام اسی طرح محفوظ ہے جس طرح آپ کے زمانے محفوظ تھے, قرآن کریم کی تاثیر آج بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح آپ کے زمانے موجود تھی, قرآن کریم کے تمام الفاظ, اس کے نکات, اس کی تمام ادائیگیاں, اس کے مطالب معانی آج بھی اسی طرح محفوظ ہیں جس طرح اللہ کے نبی کے زمانے محفوظ تھے. ایک بہت بڑا سرمایہ ہے پوری امت کے لیے کہ اس طرح کے علوم اسلامی ہمارے لیے آج بھی اس طرح محفوظ ہے. یہ بھی آپ کی رحمت کا ظہور ہے. اگر اس کے اندر کچھ گڑبڑ ہو جاتی, اس کے اندر اگر کچھ شکو و شبہات پیدا ہو جاتے, ہمیں اپنے علوم دینیوں پر اعتماد نہ ہوتا تو کون اس کو پڑھتا اور پڑھاتا. یہ سبحان اللہ, یہ بھی آپ کی رحمت کا ظہور ہے کہ آج بھی ہزاروں لاکھوں علماء ان علوم کی تحقیقات میں, تالیفات میں, مصنفات میں لگے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. آگے بڑھتے ہوئے اب میں نشید پیش کرنے کے لیے مولوی عثمان کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں. حسنات اب نشید پیش کرنے کے لیے حسنات بھائی تشریف لائے ہیں برمنگھم سے, انشاءاللہ وہ نشید پیش کریں گے.
یہ اشعار حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب کے ہیں. میری زندگی کا حاصل, میری زیست دوست کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا، میری عبدیت پہ یا رب یہ ہے تیرا فضل کرنا، یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، کبھی ذکر ہو زباں سے، کبھی دل میں یاد کرنا، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، یہ تیری عنایتیں ہیں، یہ تیری مدد کا صدقہ، میری جان ناتواں کا تیرے غم پہ صبر کرنا، میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا، میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا، تیری جان تیری شان جذب ہے یہ، تیری شان جذب ہے یہ، یہ تیری بندہ پروری ہے، میرے جان و دل کا تجھ کو ہم وقت یاد کرنا، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا. جزاک اللہ.
جزاک اللہ تعالی احسن الجزا. حضرت والا عارف باللہ کی مختص صاحب رحمہ اللہ و تغمدہ برحمتہ کا یہ کلام بہت ہی مشہور و معروف و مقبول کلام ہے, اور جب بھی پڑھا جائے ایک نیا لطف اور ایک نیا مزہ محسوس ہوتا ہے, اور جتنی بار پڑھا جائے تب بھی اسے طبیعت اکتاتی نہیں ہے. اور واقعتاً اللہ والوں کے ساتھ رہ کر ہی انسان کو جینے اور مرنے کا مزہ حاصل ہوتا ہے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. پروگرام آگے بڑھاتے ہوئے میں ہمارے معزز محترم شیخ العزیز دارالعلوم لیسٹر حضرت مولانا محمد ادریس صاحب فلاحی دامن برکاتہم العالیہ سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور حضرت والا کے ملفوظات پیش فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اصحابی ازواجہ و اہل بیتہ و علماء مشائخ امتی اجمعین, اما بعد. حضرت والا حضرت حکیم اقدس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کی کتاب ہے. آدھے پیج میں آپ نے مختصر بہت قیمتی بات بیان فرمائی ہے, جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. حضرت نے بیان فرمایا آغوش رحمت, جیسے ابھی اشعار پڑھے کہ عاشقوں میں رہنا عاشقوں میں جینا, یہ آغوش رحمت ہے. آپ نے مثال دی کہ ماں کا گود, ایک بچہ جو ہے ماں کے گود میں پرورش پاتا ہے, اور اس کو ماں کا گود اتنا پسند ہوتا ہے کہ بس اسی کے ساتھ چپکا رہتا ہے. وہ کوئی اگر اس کو بلائے چھینے تو روتا ہے چلاتا ہے, ماں کے گود کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا. تو اللہ والے جو ہے وہ اپنے مشائخ اور ایسی مجلسوں میں اس طرح چمٹ کر رہتے ہیں کہ وہ بھی یہاں سے چھوٹنے کو پسند نہیں کرتے. اور عجیب کہ ماں کے گود میں پرورش پانے والا بچہ وہ دودھ پیتا ہے, دودھ پیتا ہے, وہی دودھ اس کے جسم کے لیے پرورش کا ذریعہ بنتا ہے, اسے اسٹرانگ بناتا ہے, اسے گرو اپ کرتا ہے. بچہ دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے, وہ ایک دن میں پتہ نہیں چلتا, کئی دنوں مہینوں کے بعد وہ بچہ تو اتنا مرا ہو گیا. وہ ماں کے گود کا اثر ہے. تو اسی طرح ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں کہ اس گود میں, اس آغوش رحمت میں جو ہمیں ملتا ہے یہ ہماری روحانیت کی پرورش کر رہا ہے, ہماری اس میں ترقی ہو رہی ہے. تو ہم اس کے ساتھ چمٹ کر رہے ہیں, ہم اس سے دور ہو جائیں گے تو ہم محروم ہو جائیں گے. یہ آغوش رحمت ہے. اور فرمایا کہ اس آغوش ماں کے گود سے ہٹانے کے لیے بعض لوگ بچے کو لینے کے لیے کچھ لالچ بھی دیتے ہیں, بچے آ جاؤ میں تم کو سویٹ دوں چاکلیٹ دوں. تو اسی طرح شیاطین ہمیں لالچ دیتے ہیں, باہر کچھ کام ہے, ادھر کچھ کام ہے, یہ ہے وہ ہے, یہ دنیا کے مزے یا دنیا کے مشاغل, یہ سب لالچیں دے کر ہمیں ایسے آغوش سے ہٹانا چاہتے ہیں. تو ہم ان کے دھوکے میں نہ آئے, جہاں یہ آغوش میسر ہو جاوے وہاں چلے جاؤ اور اپنی پرورش کی, روحانی پرورش کی فکر کریں اور ان کے ساتھ چمٹ کر رہیں, تو انشاءاللہ تعالی ہماری روحانیت مضبوط ہوگی, اسٹرانگ ہوگی اور گرو اپ ہوگی. اگر ہم ان مشاغل کی طرف چلے گئے, اس سویٹ اور چاکلیٹ کے لالچ میں چلے گئے, تو بچہ جو اسی طرح وہ محروم ہو جاتا ہے ماں کی پرورش سے, اس طرح ہم بھی معروم ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی اس مثال سے کتنی قیمتی بات ہم کو سمجھائی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماویں, اس سے کہ گروپ کا ٹائم ہو رہا ہے, حضرت والا کا بیان بھی ہونے والا ہے, اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آخر دانو بلال.
جزاکم اللہ تعالی حسن الجزا. باقی حضرت مولانا ایوب صاحب دامت برکاتہ سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خطاب سے مستفید فرمائیں.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. صدق اللہ مولانا العظیم. ہم سب کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اور آپ اصلاحی مجلس کے عنوان پر دین کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. کسی کے کان ہیں، کسی کی زبان ہے، لیکن مقصد دونوں کا یہی ہے کہ دین کی باتیں ہمارے قلب میں اتریں. اللہ نے کان کو بھی ذریعہ بنایا ہے اور زبان کو بھی ذریعہ بنایا اور آنکھ کو بھی ذریعہ بنایا. آنکھوں سے دل میں اترتا ہے، کان سے دل میں اترتا ہے، اور زبان کی بات پھر دل پر پہنچتی ہے. اسی لیے اکابر فرماتے ہیں کہ آدمی ذکر شروع کر دے، ذکر باللسان، دل کی پرواہ نہ کرے کہ بھئی دل متوجہ نہیں ہے، دل میں غفلت ہے، دل ادھر ادھر بھٹک رہا ہے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں ذکر میں بیٹھتا ہوں، دل پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. میں کہ جہاں جائے جانے دو، لیکن آپ ذکر کرتے رہو. تو ذکر اللہ نے ایک زبان کی ایک حرکت کے ذریعے سے دل میں پہنچانے کا ذریعہ بنایا ہے. ہمارے بزرگوں کے بزرگ قطب الارشاد حضرت اقدس مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، فقیہ امت ہیں، اور ہمارے تمام اکابر کے گویا سرخیل ہیں. حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ ہیں، مسلح اور مرشد ہیں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی خدمت میں درخواست بیعت کی دینے کے لیے حضرت حاجی امداد اللہ ان کے شیخ کو لکھا کہ آپ حضرت مولانا رشید احمد صاحب سے عرض کیجئے کہ مجھے بیعت کر لیں، اندھا لگائیے. تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی بیعت فرمایا، فرمایا تمہیں میں بیعت کرتا ہوں. اللہ نے اونچی نسبت عطا فرما دی. لیکن پھر حضرت اقدس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے اپنا مرشد سمجھا، مسلح سمجھا، ان کی مجالس میں بہت ہی ادب کے ساتھ حاضری دیتے تھے، حضرت کی باتوں سے مستفید ہوتے تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام کتنی ہی غفلت سے لیا جائے اثر کے بغیر نہیں رہتا. کیا عجیب جملہ ہے، اور کتنی اس میں ہم سب کے لیے تسلی ہے. اللہ کا نام کتنی ہی غفلت سے لیا جائے اثر کے بغیر نہیں رہتا. تو یہ میں اس پر عرض کیا کہ زبان بھی دل کو پہنچاتی ہے، میسج دیتی ہے. تو بولنے والا بھی دین کی بات سننے کا محتاج، دل میں کچھ اثر آ جائے، کچھ فائدہ ہو جائے، اس کا محتاج ہے، اور سننے والے بھی محتاج ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی دینی مجالس سے منتفع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. واقعتاً ہمارے حضرت مرشد حضرت اقدس شاہ حکیم اختر صاحب نے ایک لفظ کہا، وہ بڑا عجیب ہے، آغوش رحمت ہے. اللہ اکبر. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہ رحمت وہاں سے چھٹ چھٹ کر آغوش رحمت بن کر ہمارے مشائخ کے پاس پہنچی ہے، انہی مشائخ کے آغوش رحمت میں رہ کر ہمیں کچھ ملتا ہے، روحانی تربیت ہوتی ہے، روح بنتی ہے، روح کو فائدہ ہوتا ہے، دنیا کی محبت دل سے نکلتی ہے یا کم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی آخرت میں ترقی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی آخرت کی طرف توجہ ہوتی ہے، استحضار اور دھیان پیدا ہوتا ہے، اور پھر ہم کچھ اچھے عمل کرتے ہیں، کرنے کی توفیق ملتی ہے، یہی زندگی کا مقصد ہے. اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. یہ پاک کرنا کیا ہے؟ دل کو پاک کرنا، دنیا کے علائق سے، دنیا کی گندگیوں سے، دنیا کی نقصان دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا، طرح طرح کے رذائل عموماً انسان میں ہوتے ہیں، یہ رذائل خدرو کی طرح انسان کے قلب میں پیدا ہو گئے. خدرو خود اگنے والی گھاس. دیکھیں آپ نے زمین دیکھی ہوگی، زمین پر دو قسم کی چیزیں اگتی ہیں، کچھ تو دانے ڈال کر اگائی جاتی ہیں اور کچھ وہ ہوتی ہیں بغیر اگائے اگ جاتی ہیں. تو اگانے کے لیے اچھی چیزیں اگائی جاتی ہیں، گیہوں ڈالو، جو ڈالو، چاول ڈالو، اور پھل فروٹ والی چیزیں وہ ڈالو، تب جا کر کوئی چھ مہینے میں، کوئی سال میں، کوئی پانچ چھ سال میں جا کر پھل آور بنتا ہے، جیسا جیسا پھل ہوتا ہے یا غذا ہوتی ہے. لیکن خود رو ادھر بارش ہوئی اور اگنا شروع ہو گئی. تو انسان بھی پیدا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ جسمانی ترقی ہوتی ہے، نشو و نما ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ کچھ رذائل، کچھ خدرو، گندی باتیں، گندے اخلاق، گندی عادتیں، دنیا کی محبت، دنیا سے تعلق، عشق بازی اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں، حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھنا اور اپنے ہی اندر مست رہنا، اپنے کو اچھا سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، پتہ نہیں کتنی کتنی بیماریاں ہیں جو انسان کے اندر آ جاتی ہیں. جب بزرگوں کی صحبت ملتی ہے، اللہ والوں کی صحبت ملتی ہے، آغوش رحمت، پھر واقعی وہ آغوش رحمت میں ایسی بارش ہوتی ہے کہ یہ سارے رذائل دھل جاتے ہیں، کہنا نہیں پڑتا ہے، بعض مرتبہ بغیر کہے اور بعض مرتبہ تھوڑا بہت کہہ سن کر اللہ تعالیٰ اصلاح کی توفیق عطا فرماتے ہیں. یہ بزرگوں کی مجلس، بزرگوں کے حالات، ان کے صحبتوں میں رہنا بہت مفید اور بہت کارآمد ہے. حضرت اقدس مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے اکابر میں گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ راہ ایسی ہے کہ اس میں آپ ہمارے ساتھ آئیں تو آپ کو کوئی تکلیف اور مشقت نہیں ہوگی، بڑے مزے کے ساتھ، بڑی راحت کے ساتھ آپ کو اللہ والا بننا نصیب ہو جائے گا. ہم چل رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیے، منزل مقصود تک آپ پہنچ جائیں گے. بہت بڑی نسبت ہے اللہ والوں کی. ہم سب انتہائی مسرور ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا. اس وقت ہماری مجلس دعوت الحق میں دو بزرگوں کے اللہ تعالیٰ نے باہر کی دنیا سے، یعنی ہمارے اس ملک سے باہر تشریف لا کر ہمیں مستفید ہونے کا موقع دیا. ان میں ایک حضرت اقدس مولانا سمین اشرف صاحب دامت برکاتہم دارالعلوم دیوبند کے فضلاء میں ہیں اور اللہ والوں سے بہت بڑی قوی نسبت رکھتے ہیں. حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب، حضرت اقدس مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طریقے پر حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم، ان سے ان کی نسبتیں ہیں. اور حضرت کا ماشاءاللہ دبئی میں دینی خدمات کا ایک تسلسل ہے، اور ہندوستان میں بھی اللہ تعالی حضرت کی آمد کو قبول فرمائے. ساتھ ہی ساتھ جے پور کے ایک بہت بڑے صاحب علم، صاحب فول، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کے شیخ حضرت مولانا فول رحیم صاحب جے پوری بھی تشریف لائے ہیں، اور انشاءاللہ وہ بھی تشریف فرما ہوں گے. یہ ہمارے لیے سعادت ہے، ان حضرات کی زیارت بھی بہت بڑی سعادت ہے. وقت کم ہو رہا ہے اور ہم انشاءاللہ ان دونوں حضرات سے اور ہمارے مفتی زبیر صاحب ماشاءاللہ ہمت سے تشریف لاتے ہیں، ان کی باتیں بھی سنیں گے جو حضرت ہی کی باتیں ہوتی ہیں. چند منٹ باقی رہ گئی ہیں. مجلس کا ایک معمول یہ بھی ہے کہ تھوڑی دیر ذکر اللہ کیا جاتا ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ 100 عدد کے قریب، یعنی ایک تسبیح، اور پھر اللہ اللہ ذکر اسم ذات کہتے ہیں. یہ تزکیہ اور دل کی اصلاح کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ اکسیر ہے. ابھی میں بخاری شریف کی شرح اپنے استاد کی مرتب کر رہا ہوں، الفیض الجاری، اس میں چلتے چلتے یہ بات آئی کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے سب سے بڑا ذکر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے. فرمایا لا الہ الا اللہ کی کاٹ ایسی ہے کہ ساری زندگی کا کفر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے میں دور ہو جاتا ہے، ایک بار کہنے میں. تو جب انسان اس کی تکرار کرے گا تو آپ بتائیے کس قدر دل کی غلاظت اور دل کی جو گندگیاں ہیں وہ دور ہوں گی. انسان محبت سے اللہ کا نام لے، لا الہ الا اللہ، اللہ آپ ہی ہیں ہمارے، آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے. تو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر پورا کلمہ، اس کے بعد صرف لا الہ الا اللہ 10-12-15 مرتبہ کے بعد محمد الرسول اللہ پڑھا جائے گا، اس طرح پھر اس میں ذات کا ذکر ہوگا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الله جل جلاله وتعالى شأنه الله 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 الله
تقبل منا انك انت السميع العليم ان شاء الله مغربك بعد كما اخترتك مغربك بعد دوسك
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الامين اما بعد آج کے اس بابرکت اجلاس کے پروگرام کا آغاز جاری رکھتے ہوئے اس دوسری نشست کے لیے اور اس بابرکت مجلس کو اللہ کے کلام سے شروع کرنے کے لیے میں حضرت قاری انس صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں جو بولٹن سے تشریف لائے ہیں انشاءاللہ وہ تلاوت کلام پاک پیش فرمائیں گے
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم بمن جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم.
ماشاء اللہ جزاہ اللہ تعالیٰ حسن الجزا. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں حافظ النیرن کو دعوت پیش کرتا ہوں جو برمنگھم سے تشریف لائے انشاءاللہ نشید پیش فرمائیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام احباب محبت سے درود شریف پڑھ لیں گے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے میں. میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے میں. نہ تجھ کو اونگ آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی ہے ہے پھر بھی تیری مرضی ساری دنیا کو سلانے میں ہے پھر بھی تیری مرضی ساری دنیا کو سلانے میں. سبھی سوتے سے اٹھتے ہیں تیری تسبیح کرتے ہیں سبھی سوتے سے اٹھتے ہیں تیری تسبیح کرتے ہیں ہے کتنی پر اثر دعوت مؤذن کے جگانے میں ہے کتنی پر اثر دعوت مؤذن کے جگانے میں.
تیری حمد و ثنا کرتے ہیں طائر اپنی بولی میں, کہ تو ہی تو کے گنگاتے ہیں وہ سب چہ چہانے میں. سلیمان کو تو نے جہاں میں بادشاہت دی, سلیمان کو تو نے جہاں پر بادشاہت دی, تو ہی تھا اس کے اعلی تخت کو اونچا اڑانے میں, تو ہی تھا اس کے اعلی تخت کو اونچا اڑانے میں. ہے کرتے رات دن تیری بغاوت یہ تیرے بندے, ہے کرتے رات دن تیری بغاوت یہ تیرے بندے, لگا ہے پھر بھی تو سب کو جہنم سے چھڑانے میں, لگا ہے پھر بھی تو سب کو جہنم سے چھڑانے میں. نظام سارا جو چل رہا ہے یہ فضل ہے تیرا, کرم ہے تیرا. نظام سارا جو چل رہا ہے, نظام سارا جو چل رہا ہے یہ فضل ہے تیرا, کرم ہے تیرا. نہ مانگنے پر بھی سب ملا ہے, نہ مانگنے پر بھی سب ملا ہے یہ فضل ہے تیرا, کرم ہے تیرا. آپ بھی کہہ دیجئے, یہ فضل ہے تیرا, کرم ہے تیرا. تیرے کرم کو ہے جس نے چھوڑا در بدر بھٹکتے اس کو دیکھا, تیرے فضل کو تیرے کرم کو ہے جس نے چھوڑا در بدر بھٹکتے اس کو دیکھا, اور جو در بدر سے بچا رہا ہے, جو در بدر سے بچا رہا ہے فضل ہے تیرا, کرم ہے تیرا. فضل ہے تیرا, کرم ہے تیرا. جہاں میں تیرا حکم جاری, ہر بشر ہے تیرا بیکاری. جہاں میں تیرا حکم جاری, ہر بشر ہے تیرا بھکاری. قیام عرض و سما رکھا ہے, قیام عرض و سما رکھا ہے یہ فضل ہے تیرا, کرم ہے تیرا. تیرا تعارف کرانے والا وہ جام کوثر پلانے والا, تیرا تعارف کرانے والا، وہ جام کو سر پلانے والا، حبیب اپنا ہمیں دیا ہے، حبیب اپنا ہمیں دیا ہے، یہ فضل ہے تیرا، کرم ہے تیرا، محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئے، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، مگر جب لوٹ کر آئی تو دو جہاں کا تاجدار لائی، حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر، کہ تیرے غربت قدے میں رحمت پروردگار آئی، کہ تیرے غربت قدے میں رحمت پروردگار آئی، اکثرو مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، کھل اٹھا رنگ چمن پھولوں کو رانائی ملی، جس طرف اٹھی نگاہ محفل کونین میں، رحمت للعالمی کی جلوہ فرمائی ملی، بحر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان، لطف آیا ڈوبنے کا جتنی گہرائی ملی، نظام سارا جو چل رہا ہے یہ فضل ہے تیرا، کرم ہے تیرا،
جزاکم اللہ
ماشاء اللہ، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا، بہت عمدہ طریقے سے حمدیا و نعتیہ کلام پاک پیش کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو مزید سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں انگریزی بیان کے لیے ہمارے مہمان محترم مفتی زبیر صاحب داد برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات سے ہم کو مستفید فرمائیں۔
الحمد لله الذي له جنود السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وأشهد أن لا إله إلا الله العليم الكريم، والصلاة والسلام على نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Respectful honorable friends and mothers and sisters listening either here or wherever they are, it is almost 1460 years since the demise of Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And you cannot imagine that how such a person who passed away and left this world 1400 years ago, over 1400 years ago, 1460 years ago, that even now in the 21st century, that individual is remembered as if that person lives amongst us. No one at all and nobody at all has this status
any person you take who has come any time during in history, any period of history, that individual is remembered to the amount that Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam is remembered. There may be certain people who came 100 years ago, 200 years ago, 500 years ago, or even more than 1400 years ago, but they may just have a handful of those who still remember them, or who still remember their legacy, or those who may still promote them, or those who still support their ideology or their teachings. You'll only get a handful of people. It is only Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, who no matter how many generations have come from the demise of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, so many people have followed Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, remembered Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. And not only that, but Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam's life is like an open book to all of us, and that will remain so till the day of Qiyamah. Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam's life is such, his that is such, my dear friends, that we know Nabi sallallahu alayhi wa sallam better than we even know our own family members, better than we even know our own father. How many of us know much about our father in his young age, in his young days? The only what we know about our parents is that which we may have witnessed ourselves when we reach the age of understanding. That we could realize and we recognize that, look, this is my father, and this is how his character is, and this is what he does. How he is within the home, outside the home. With regards to his childhood, we won't know anything. Aside from maybe a few stories that some elders from the family may mention to us, that look, your father when he was young, he was bara shararati. He might have said that. Or he was very polite, he was very well behaved, he was like this, he was like that. So we may have just a few stories of our father even, who is so close to us. Aside from those stories, we have very little knowledge of our father. But Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, that is such, my dear friends, that we know everything, almost everything about Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. Whether it was prior to Nabuwat, after Nabuwat, before Hijrat, after Hijrat. When Nabi Kareem sallallahu ta'ala sallam was within the household, Nabi sallallahu alayhi wa sallam was in the masjid, Nabi sallallahu ta'ala sallam was on the minbar, Nabi sallallahu alayhi wa sallam was outside walking somewhere. Nabi sallallahu ta'ala sallam was attending a janaza, Nabi sallam was going for taziyat, Nabi Kareem sallam was going to visit the ill, Nabi sallallahu sallam was on the battlefield. No matter where Nabi Kareem sallallahu ta'ala sallam was, everything is so open and clear in front of us. And the reason for that is that Allah subhanahu wa ta'ala wants, and Allah ta'ala wanted that we all take this one individual whose legacy remains alive throughout the generations to be our role model. And in order for that to be a role model, Allah subhanahu wa ta'ala preserved the entire life of Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Nothing is vague. And not only that, but Allah subhanahu wa ta'ala even protected the character of Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Because when Allah subhanahu wa ta'ala says, look for you, is the perfect example is in Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, then yes, his character has to be the perfect example. And look at how Allah subhanahu wa ta'ala even preserves this character of Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. In childhood, and this is in childhood, this is long before Nabuwat, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam mentions that his aunt used to take him to worship the idols. When they would go to the idols, his aunt would forcefully take him as well. But he mentions that when he would go there, before he could even get there, he would run away from there. He would run away from there. He would do a U-turn and he would run away from there. On one occasion, his auntie asked him as well that, look, why do you not come there? To which he says, when I come close, there is a cloud that becomes a barrier between me and the idols. And because of that, Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam never went physically and stood in front of an idol. Had Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam done so, then just imagine how many there would be there who would have taken that as a major point of worshipping idols. Allah subhanahu wa ta'ala protected Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam from that. Similarly, on the occasion wherein the Quraysh were re-erecting the Baytullah, And at that time, the youth that were helping out in carrying the stones to build the Kaaba, and Nabi Kareem sallallahu ta'ala sallam was assisting as well. Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Abbas radiallahu ta'ala was with as well. And they were carrying the stones on their shoulders in the back. Sayyidina Abbas radiallahu ta'ala advised Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam that why do you not take your loincloth? Because Nabi sallallahu alayhi wa didn't have any other clothing on. All he had was his lungi, his loincloth on. That why do you not take that and put that over your shoulders, so at least it'll help you and assist you in carrying those stones and you won't injure yourself in it. As this is what others were doing. And at that time, for those to expose themselves in front of the Kaaba was not anything unique at all, because they even would do tawaf in the state of nakedness. So when Sayyidina Abbas radiallahu ta'ala advised Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam to do such, and he mentioned that why, for the well-being of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, the welfare of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, so that it makes it easy for him to carry those stones. Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam was about to remove his loincloth, that Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam fell unconscious. And when he fell unconscious, his loincloth remained where it was, and Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam was saved and protected from being exposed. Whereas if that had not happened, then that chapter would remain there, that point would remain there. With regards to, and those would point at the modesty of Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, but Allah ta'ala ensured that the modesty of Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam remains intact and preserved. Similar another occasion, my dear friends. When Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam was on his deathbed, right at the end. And in this manner there are many such incidents as well. Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, whilst he was ill and towards his last days, Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam would still go to the various Azwari Mutahharat, whoever's turn it was, Nabi sallallahu alayhi wa sallam would go to them. And Nabi sallallahu alayhi wa sallam would do this. But just imagine somebody who is ill, for them to be in one place and others come visit them is a lot easier than having them to go and move around. But Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam did such. Until then, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam asked permission if he could spend the last days in the household of Sayyidina Aisha radiallahu ta'ala anha. Because a mareez, somebody who is ill, wants to be somewhere where they are most comfortable. And that was that home where Nabi sallallahu alayhi wa sallam felt most comfortable. It was just there in Masjid Nabawi as well. So Nabi Kareem sallallahu ta'ala sallam was given, the Azwaj Mutahharat gave that permission, and they would then come and visit Nabi sallallahu ta'ala sallam. Now just imagine that when the demise of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam occurred as well, it happened during the day wherein it was the turn of Sayyidina Aisha radiallahu ta'ala anha. So that nobody can even say that even then that Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam was unfair. Or even any of the Azwaj Mutahharat may have felt within their hearts that look, today was my night. Today was my turn. And I've missed out on the beloved demise of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, that honor of Nabi sallallahu alayhi wa sallam spending his last moments within my home. Even though they gave that permission, but that feeling could have still remained there. And others could have taken that as a point that look, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nauzubillah, was unjust. It was unfair there. So Allah subhanahu wa ta'ala made it such that Nabi sallallahu alayhi wa sallam's demise was when it was the day of Sayyidina Aisha radiallahu ta'ala anha. In this way, Allah subhanahu wa ta'ala did what? Allah ta'ala preserved the legacy of Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam so that it can be a perfect example for us till the day of Qiyamah. And how unique it is as well, my dear friends, that no matter where we live, you know, various people have come various parts of the world, and whatever ideology they had was either restricted to a period of time. To that extent, my dear friends, and I gave this example, I mentioned this in one of the majlis very recent, that when we read the malfuzat of our akabirin, which we should do as well. But even in the malfuzat of our akabirin, you may find certain statements of theirs which are pacific with their time. specific with their environment, which today we may not relate to because our environment is very different. Our customs may be very different. So even from that as well, we may say, look, certain things may not apply so much to us now in the 21st century where we are living in that. The meaning that even our kabirin. But look at Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam's ta'limat, that from whatever Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam has given to the ummah, nobody living anywhere in the world can say that, look, this was only for the people of the deserts of Arabia, or for those 1400 years ago, or maybe even now also those living in that part of the world, and does not apply to those who are living in the western part of the world. Not a single teaching of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam can we say that, look, this is outdated. But people come and people have come and gone, people have come and gone, and people continue to come and go. Despite that, we still find that every individual, everyone, is still so compatible with the sunnah of Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam that we've never had to make any changes, neither have we have to upgrade and make any changes and alterations to what? To the sunnah of Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Now my dear friends, coming to the main point, because during the month of Rabi al-Awwal, I'm sure we've heard a lot with regards to the seerah of Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, and also the hamd and naat that we just heard as well. So we've learned a lot from these type of programs. And in these programs, the one very important point which is always mentioned, and which is the purpose of any seerah program, is that we need to develop and we need to implement within us, inculcate within us, the sunnah of Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And because we've understood this, we will implement the sunnah of Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. But what is meant by the sunnah of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam? Because when we hear such type of programs and lectures, and then after that Allah ta'ala gives us some tawfiq and desire, we carry out the sunnahs of Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, what do? Maybe we were not keeping a beard, so we start keeping the beard. Why? Because we know this is sunnah. We were not, our trousers were below the ankle, so we start wearing our trousers in the correct manner. We start wearing the turban now. We start applying maybe surma as well. We start using the miswak. We make sure that we wear clothing which are close to that of the sunnah. When we eat as well, we eat in a certain manner which conforms with the sunnah of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. We may sleep in that manner as well. So we do what? We make certain changes in our lives. And when those changes come in our life, and majority of those changes are what? Those changes are that zahir change, that apparent change that we see in a person. That when we look in the mirror, we look at ourselves and we feel happy as well, and we should do. Because following even one sunnah of Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam is a great bounty of Allah subhanahu wa ta'ala. Now we look at ourselves and we feel that alhamdulillah, I am following the sunnah. The sunnah is in my life. And when we look at such a person, we will say what? Look, this person has the sunnah in his life. Somebody may ask about somebody, look, how is that person? Maybe marriage proposal time. You know, how does he dress? How does she dress? People will say what? According to the sunnah. You say, what is it? That the libas is, the clothing is, the attire is according to the sunnah. And we become happy with that, that alhamdulillah, my attire, my dressing is according to the sunnah. And majority of us who are sat here, my dear friends, are in that category as well. That we will be happy with ourselves, and we will feel, and we will make that dawah as well, that we are following the sunnah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Why? Because we are dressed similar to that of Nabi Kareem sallallahu ta'ala sallam. And we have regarded and we have confined the sunnah to just those things. In one hadith, my dear friends, and this is what teaches us what the sunnah actually is. Nabi Kareem sallallahu ta'ala said to Sina Anas radiallahu ta'ala an, who is the khadim of Nabi Kareem sallallahu ta'ala sallam, and he says to him, Ya Bunayya, that, oh child, if you have the ability that you pass a morning or evening in such a manner that in your heart there is no enmity and hatred for an individual, faf'al. do such. But if you are able, that you spend your day in such a manner that you have no dislike for anybody in your heart, faf'al. And then says, Ya bunayya wa zalika min sunnati. Nabi sallallahu alayhi wa sallam says what? The fact that your heart is clear from enmity, hatred for any other individual, Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, this is my sunnat. I hope you're understanding it. The purification of the heart, the cleansiness of the heart, for the heart not to have a hatred and enmity for somebody, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam is saying that this is my sunnat. Manahiya sunnati fahabani. The one who revives my sunnat, he loves me. And the one who loves me, kana ma'i fil jannah, will be with me in jannah as well. Here in this hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam does not mention the one who wears a turban, the one who keeps a beard, the one who wears a loincloth or any other zahiri, any sunnah regarding the appearance of Nabi Kareem sallallahu ta'ala sallam. But Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam says what? Look, the cleansiness of the heart. And my heart is clean. I do not have any enmity and hated books for anybody. And not having hatred and books for somebody, this is my sunnah. Which means us, my dear friends, who many of us, me included, we are from those who have become content to the fact that our zahir conforms with the sunnah, we feel and we are content that alhamdulillah, you know, we are fine. We are in a good state. And we think that it is. That we are on nothing at all, and now we've come upon this sunnah of Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam in our appearances, then we feel that we are sufficient, that is sufficient for us. Whether we are in the field of ta'lim or ta'allum, or whether we are in the field of tazkiyah, or whether we are in the field of ta'awud or tabligh, it doesn't matter. The fact that we have started following these sunnah, we feel to ourselves what we feel, that this is sufficient for us. Whereas Nabi Kareem sallallahu ta'ala sallam, he is saying what? What's more important is, and what is very important is, that have your heart, and have my character within your hearts as well. My dear friends, how many of us have developed within us the character of Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? That we look very good. We look very pious and righteous. But let us ask ourselves, how much books do we have? We come to the khanka as well, we sit in front of our sheikh. And in the company of our sheikh as well, we have books for who? We have books for our peer bhai. We have books for somebody who is related, who is attached to another khanka, we have books for that individual. We go in jamaat as well, and we in jamaat as well, we are there with our, and we are looking nice according to the sunnah. But we have books. And we have books for who? Another fellow jamaat sati of ours. And nowadays there's a lot of books. There's not a lot of books there. There are books with everybody else, Allah Ta'ala created books within them. Allah Ta'ala save and protect us. And this is what happens. Brothers as well. One brother who is what? Maybe learned as well, a hafiz and alim. Does he talk to his other brother? He doesn't speak with his fellow Muslim brother, his own blood brother. Why? Because he has books in his heart. Whereas Nabi Kareem sallallahu ta'ala wa sallam says, this is my sunnah. Along with the nice turban that you have, along with the nice beard that you have, along with the other sunnahs that you are practicing following, have your heart as clean as mine as well. But what's difficult we do not do. That which is easy is what we follow. And this is something I mentioned as well when the month of Rabiul Awal comes. What's easy? For us to buy some merchandise and put some merchandise on our cars and some merchandise on our windows and decorate our homes. This is very easy, isn't it? To decorate our homes, not much at all. And you don't need to spend much at all because the lights, you bought it one time, you reuse it all the time anyway. So you don't even spend much on it. So that's easy. What is easy for us, that we do. And that which is difficult, that we're not willing to do. We're not willing to decorate our zahir and we're not willing to decorate our batin like the heart and the way of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Why? Because that takes something. To wear the turban is not so difficult. But to clean the heart and have the akhlaq of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, that khulq al-azim of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, that the great heart of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, the great character of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, to develop that within our hearts, that is very difficult. And because of that, we bypass that. And we just restrict ourselves to those sunnah which are very easy for us. Come to the khanqa, come to the shaykh, the aghosh-e rahmah, where you will be able to develop within you the character of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, but that is very hard, because there you're going to have to make drastic changes. You're going to have to change your character. If your heart is full of hasad, your heart is full of books for somebody, it's going to take a while. That is difficult to change, and that is difficult for you to work upon. So what do we do? We'll bypass that and we're just content. Well, look at myself. Look at myself in the mirror and look how good I look. Can you not see the gold topi that I wear and I look just like Allah Wala? Isn't that sufficient for you? But that same looks of ours is one side, and look at the batin of ourselves, how that is. That's why a Siddiq is who? The definition given of Siddiq is the one whose hal and his qal, his speech and his internal, what he says and what he is, are both one. Not what he says is different and what is inside him is different. And this is that aspect of the sunnah, my dear friends, that we need to develop within us. Don't feel content that alhamdulillah, you know, we look good, our appearances are well. And whenever we go to the toilet, we enter in the right manner, not the right foot, but in the right manner according to the sunnah. We depart according to sunnah, we enter and leave the masjid according to the sunnah. We're eating in the sunnah manner, and that is sufficient. But aside from that, when we're eating in the sunnah manner as well, and then we're tasting the food in that food as well, we find that something's not correct there. Then how do we react to our wife? To the wife. How do we react at that time? But at the same time, we are following all the practices of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. Kul bi aminik, I'm doing that. Kul mimma yalik, we're doing that as well. Samillah, we've done that as well. But now where does our character change when we're now going to complain about the food? When Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam mentions what akmal mu'mini iman and ahsul khulukan wa khiyarukum li ahlihi or li sa'ihi. That the best person is the one who has the best character, and the one who has the best character is the one who is best towards his family members. This was the character of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. At that time, do we have this sunnah in our lives or not? And that is that part of the sunnah, my dear friends, the development of the akhlaq that we need to develop within us. And how can we develop that is by being in such type of madalis, by being in a company of the mashayikh. Why? Because they are those who have developed themselves and brought within them that character of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, so that if we want to see the seer of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, we look at them and we can find that within us. On one occasion, in Darul Uloom Deoband, there were some students and they had read the books of Hadith that Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam had never had roti, that we have chapati, which was a fine flour. Used to be what? Wholemeal. So what they decided is that we're going to start eating such roti as well. Couple of days they did such, and after that what happened? They all became ill. Their intestines, their stomach could not tolerate it. And when that happened and they came to know that these students have become ill, Mawla Yaqub Nanuti Rahmatullah Ali, he came to them and said to them that have you not looked at your asatiza? Do your asatiza, have you not seen the roti that they eat? Are your asatiza eating such type of roti? They are not eating that type of roti. Follow them as the example is there in them. Because the intestines and the stomach, the eating style was very different at that time. Your stomachs cannot tolerate it. Build up that first. And if you can tolerate that, then tolerate such roti as well. Meaning look at your slav, look at them, and you will get the example of how we supposed to be following the sunnah of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. And one last example I finish on this is, that when we have the desire, sometimes we go to such seerat program and we have that yearning desire within us, that's it, I'm going to follow the sunnah of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. And we start, we wear the turban, we wear the jabba, and we start wearing, and what do as well? We wear the lungi as well. Why? Because top to bottom we want to be following the sunnah of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. Again there, if you want to wear the lungi, and you know that is sunnah, is wore the lungi, but you look at majority of our astaf, our kabirin, they don't wear lungis. Why? Because Lungi is a dressing which you need to be accustomed to, you need to know how to wear it. Go to Malaysia, Indonesia, the women wear lungis as well. They used to, they know how to wear the lungi. Do we know how to wear the lungi? We don't know how to wear the lungi. But never mind the lungi, we don't know how to wear trousers as well. Isn't it? We wear trousers in such a way that was supposed to be hidden. That's not hidden. You see, they got trousers on, you see the chutney there as well. Isn't it? So we don't even know how to wear the trousers. So when we haven't even learned how to wear the trousers, we're going to wear the lungi. Nabi Kareem said, also wore the lungi and he was able to climb on top of a camel as well with lungi. They were able to go in battle with lungi as well. Are we able to do that? We can't even look after the ihram. And now we want to wear that and go to that extreme. So from one extreme, we go to a certain extreme. Look at our aslaf, that how they are following the sunnah of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. And they are those who have also developed what? That character of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. So this is something that we need to do as well, my dear friends. This was just one example of that hatred that we have, enmity that we have within us. So many things were mentioned right from the introduction. Mufti Imran Sahib Ramul Khadr mentioned as well. How to rectify the akhlaq, these changes. These are what? These programs. Tazkiyah is what? This is what the sunnah of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam is. Allah ta'ala gives all the tawfiq to bring into our life the zahir sunnah of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam as well as the batin sunnah of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhir da'wana.
MashaAllah, jazakumullah ta'ala ahsan al-jaza. Az Mufti Sahab ne bahut hi qeemti baaton ki taraf hamari tawajjuh dilayi hai. Allah subhanahu wa ta'ala amal ki taufeeq naseeb farmaye. Program ko aage badhate hue aaj ki is majlis ke hamare khususi mehman unse main Hazrat Maulana Sameen Ashraf Sahab Dan Barkatumul Aliya hamare samne maujood hain. InshaAllah Hazrat tashreef layenge aur hame apne khutba se mustafeed farmayenge.
Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Kareem. Allah, Rabbi.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي أنفسكم أفلا تبصرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه كلم لسانه وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه كل لسانه او كما قال عليه الصلاه والسلام درود شریف پڑھیے تو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاحوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير آمين يا سميع الدعاء يا قريب يا مجيب دوستو بزرگو اس شہر میں غریب ہوں یعنی نیا ہمارے دائیں اور بائیں یعنی یمین و شمال رائٹ اور لیفٹ دونوں اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں ذاتی طور پر میں بہت کمزور ضعیف ہوں آپ لوگ ہم سے زیادہ قوی اور مضبوط ہیں. اللہ رب العزت ہمارے اوپر ستاری کا معاملہ فرمائے. اور یہ مجلس جیسا کہ میں نے حضرت سے سنا کہ اصلاحی مجلس ہے. جی کس کی مجلس ہے؟ اصلاحی مجلس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی کوئی آدمی اس کو بیان کرے گا؟ حضرت کو معاف ہے اور ادھر حضرت ہیں ان کو بھی معاف ہے. آپ میں سے کوئی آدمی بول سکتا ہے کہ اصلاحی مجلس کس کو کہتے ہیں؟ اصلاحی مجلس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اپنی نگاہ اپنے عیوب پہ پڑ جائے اور قبل اس کے ہماری ملاقات اللہ سے ہو, اللہ اپنے فضل سے ہم کو عیوب سے پاک کر دے. حضرت یہی نا مطلب ہے اصلاح کا. اصلاح کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں دیکھوں کہ ان کا دامن داغدار ہے, یہ دیکھوں کہ ان کی ٹوپی گندی ہے, یہ دیکھوں کہ ان کی شلوار میں داغ لگا ہوا ہے. اپنے داغ کی خبر نہیں ہے, دوسرے کے عیوب کو دیکھتے ہیں. جی تو اصلاحی مجلس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے دامن میں جھانکے. جی ہر آدمی جی. اور تزکیہ کی بات تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے. تزکیہ کی بات دیکھیں, میں تقریر وقریر نہیں کرنا جانتا ہوں. حضرت حکیم صاحب نور اللہ مرقدہ کو معلوم تھا کہ سمین کا مزاج کیا ہے. میں لوگوں سے باتیں کرتا ہوں, درس دیتا ہوں, تقریر نہیں کرتا ہوں میں. جی اللہ اخلاص کی دولت عطا فرمائے اور نور تقویٰ سے اللہ باطن کو منور کر دے. جی دیکھو انسان کس کو کہتے ہیں دوستو. تزکیہ کو سمجھنے کے لیے حضرت اگر کوئی بات قابل اصلاح ہو تو میری اصلاح کیجئے گا, آپ بھی مجھے بتائیے گا. جی انسان دو چیز کا مجموعہ ہے. انسان دو چیز کا مجموعہ ہے. ایک کو کہتے ہیں روح, ایک کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے حضرت کی کتاب بھی ہے. حضرت کی کتاب ہے نا, دیکھو بول رہے روح کی بیماریاں. تو اصلاح روح کی ہوتی ہے, جسم کی نہیں ہوتی. اس جسم کے اصلاح کے لیے تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا, اور قلب کے اصلاح کے لیے خاتم النبیین کی جوتیوں میں بیٹھنا پڑے گا. جو راضی ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین کی جوتیوں میں بیٹھ کے ہم اپنے عیوب کی اصلاح کر لیں گے, وہ کامیاب ہو جائے گا. دیکھو میرا اپنا ایک مزاج ہے. یہاں جتنے علماء ہیں آپ سے میری ایک درخواست ہے, تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بولا کیجئے, خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بولیے آپ, تاکہ ختم نبوت کا پیغام عام ہو. ہمارے علماء حدیث نقل کرتے جی بیان کرتے, تو دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہمارے علماء بھی کہتے ہیں. ابھی میں سورت کے ایک سفر میں تھا ختم نبوت کے, تقریباً 350 علماء تھے. پوچھے مولانا مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہ ان سے, وہ میرے داہنی طرف بیٹھے ہوئے تھے. میں نے سارے علماء سے بیعت لی کہ آج کے بعد تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی بولیے نہیں بولنا. یہ ہمارے پیر صاحب کی ٹوپی پہنے ہوئے انہیں جو لوگ پانچ کلی والے, یہ آپ سے بطور خاص درخواست ہے کہ آپ جب کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کیجئے یا ان کی طرف سے کوئی بات نقل کیجئے تو کہیے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے. یہ محاسن ختم نبوت میں ہیں. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات سے نکلنے کے لیے یہ وظیفہ بتایا. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ قلوب کے لیے یہ بات بتائی ہے. تو تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال, درخواست ہے میری آپ سے, چوائس فور یو. آپ میرے ساتھ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں یہ آپ کو اختیار ہے. یہ میرا ایک پیغام ہے ختم نبوت کا. ٹھیک ہے حضرت جی. تو مولانا احمد خان پوری نے مجھ سے بیعت کی کہ سمیر میں تیرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں, اور اس کے بعد حضرت بخاری پڑھاتے ہیں کوئی بھی روایت تنہا رسول اللہ سے نقل نہیں کرتے, کہتے ہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو فری میں حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو محبت ہوگی, اور انشاءاللہ فیض ختم نبوت, اہل باطن بیٹھے ہیں میرے دائیں یا بائیں, اس سے بڑا کوئی فیض نہیں ہے. ختم نبوت کا جو فیض ہے اس کا رنگ جس پہ چڑھ جائے گا تو یہ اترنے والا نہیں ہے. جس طرح امام الانبیاء, نبی الانبیاء, خاتم الانبیاء سارے نبیوں کے نبی ہیں,
سارے نبیوں کے امام ہیں، تو انشاءاللہ ان کا فیض بھی سارے نبیوں کے فیض پر غالب ہے، سارے نبیوں کے فیض پر غالب ہے. تو لہذا کچھ بھی خیال رکھیے مولوی لوگوں، انہی کے نام کی روٹی سیکتے ہیں آپ اور ہم سب، جی انہی کے نام پر نجات کی امید ہے. معاف کیجئے گا مجھے، تو انشاءاللہ استعمال کیجئے گا نا، کیا استعمال کیجئے گا؟ خاتم النبی. ہاں فضائل اعمال پڑھیے، منتخب احادیث پڑھیے، جو پڑھیے آپ کو اختیار ہے. بے شک لکھا ہے رسول اللہ، لیکن اضافہ کرنا کوئی گناہ ہے کیا؟ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، ہمارے لوگ استعمال ہی نہیں کرتے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جی کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں؟ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کے حوالے سے میں نقل کرتا ہوں، جا کے دیکھیے، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری نے لکھا ہے کہ جس نے حضور خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت و نبوت سے تعارف کرایا، اس نے آپ کا آدھا تعارف کرایا ہے، کیونکہ آپ کی اصل شان خاتمیت ہے، اور خاتمیت مولانا لوگ قطعیت اور ابدیت کے ساتھ ہے. آپ کی نبوت، مجھے معاف کر دو اس وقت چند لفظ بول لینے دو، کہ آپ کی نبوت مشروط بالخاتمیت ہے. کسی نبی نے نہیں کہا انا خاتم النبیین، اور کسی نبی نے کے لیے اللہ نے نہیں کہا. اللہ نے قرآن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا، جی محمد الرسول اللہ، جی ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شئین علیما. اس کی شرح علامہ انور شاہ صاحب کی تفسیر جا کر کے دیکھیے، کیا زبردست کیے انہوں نے. خیر دوستو، تو یہ مجلس ہے اصلاحی مجلس. کیا مجلس ہے؟ اللہ ہم سب کے اصلاح باطن کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نگاہ کے کو ہمارے اپنے عیوب پر مرکوز کر دے. دیکھو قرآن میں ایک ادب سکھایا تزکیہ کے لیے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل، پڑھی اب آپ مولانا لوگ، نہیں مولانا لوگوں سے کر رہا ہوں میں، ولا تجعل فی قلوبنا و فی قلوبکم ہے، جی حضرت حکیم صاحب نور اللہ مرقدہ اسی لیے کہتے تھے مجھے کہ سمین تیری نگاہ وہاں جاتی ہے جہاں جہاں جانی چاہیے. جی ابھی کل ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب آپ کی شبیہ جو ہے نا حضرت حکیم صاحب سے ملتی جلتی ہے، جب میں وہ پانچ کلی والی ٹوپی پہن لیتا ہوں تو. مجھے کم سے کم 10 بار مفتی احمد خان پوری نے کہا کہ سمین تم کو کچھ دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے حکیم صاحب آ گئے. میں نے کہا دعا کرو ان کی مشابہت مجھ پر اللہ دے دے، باطن بھی دے دے. میں نے ایک دفعہ ایک خواب دیکھا حکیم صاحب کے لیے، تو میں نے حضرت کو خط لکھا اور تعبیر بھی میں نے کی. میں نے یہ نہیں کہا کہ حضرت میں آپ تعبیر بتائیے، میں نے دیکھا کہ حضرت آسمانی رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، شلوار قمیص، اور ایک پگ ڈنڈی ہے یوں، جیسے یہ ہے نا یہ کوڑ کنارا، اس پر چل رہے ہیں جس پر کوئی انسان چل نہیں سکتا ہے. تو میں نے تعبیر دی کہ حضرت اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ تقویٰ کے اعتبار سے آسمان کی بلندی پر ہیں، آپ سے زیادہ کوئی اس وقت بلندی پر تقویٰ کے نہیں ہیں، اور جس پرخطر مراحل سے تقویٰ کے آپ گزر رہے ہیں آپ کا کوئی نظیر و مثیل نہیں ہے. تو حضرت نے دعائیہ کلمات لکھا کہ سمین بالکل صحیح تعبیر تم نے دیا، لیکن کہنا نہیں میری زندگی میں. جی اچھا دوستو، تو اصلاحی مجلس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اپنی نگاہ کہاں جانی چاہیے. تو قرآن نے کیا کہا، ولا تجعل فی قلوبنا غلا، ولا تجعل فی قلوبنا کیا کہا، غلا للذین، اے اللہ میری نگاہ کسی مومن کے عیب پہ نہ جائے اور میری نگاہ اپنے عیوب پہ رہے. حضرت یہی نا مفہوم ہے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا. دعا میں تو ہم پڑھ دیتے دوستو، پڑھتے ضرور ہیں، تلاوت ضرور کرتے ہیں، لیکن گنتے نہیں ہیں. یہاں کیا کہہ رہا، نزاکت کیا ہے ایمان کی، کہ دوسروں کی طرف نہ جھانکا جائے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو دوستو تزکیہ کا یہ مطلب ہے، ہمارے نزدیک ہم دو لفظ استعمال کریں گے آج، ہم کو اجازت دے دیجیے آپ.
تزکیہ کا مطلب ہے طہارت قلب. تزکیہ کا کیا مطلب ہے؟ طہارت قلب یعنی قلب کی پاکی. اور تزکیہ کا مطلب ہے طینت کی طہارت. کس کی طہارت؟ شاید کہیں گے مولوی صاحب یہ جملہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا, تو یہ کوئی ضروری ہے کہ سارا علم آپ کے پاس ہو جی؟ یہ کوئی ضروری ہے کہ سارا علم میرے پاس ہو؟ نہیں. امام یوسف علیہ الرحمہ کا موت کا وقت ہے, تو ان کے ایک شاگرد نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے پاس کتنا علم تھا؟ تو امام یوسف بالکل دنیا سے آخری وقت میں تھوڑی دیر کے لیے حضرت کو ہوش آیا, امام یوسف کو, تو کہا کیا پوچھا بیٹا آپ نے؟ علم؟ میرے پاس علم تو نہیں تھا, میں علم کے سمندر تک سفر کر کے آیا ہوں اور میں ابھی چند گھونٹ علم کے سمندر سے پینے والا تھا کہ میری اجل آ گئی. اور ہم لوگوں کو تھوڑا سا اگر شعور آ گیا, اسی لیے ہمارے کبار اہل اللہ عرفا جن کو کہتے ہیں کاملین, انہوں نے کہا ہے کہ یہ علم جو ہے سلوک کے راستے میں حجاب اکبر ہے, پندار میں آ گیا. میں جلالین پڑھاتا ہوں, ہدایہ اولین پڑھاتا ہوں جی, میں مسلم پڑھا رہا ہوں جی. آپ پڑھا رہے ہیں یا وہ پڑھوا رہا ہے آپ سے؟ تو اگر یہ ذہن میں آئے گا کہ وہ پڑھوا رہا ہے, میں مستحق نہیں تھا لیکن اس نے مجھ سے پڑھوا لیا, تو پھر سلوک طے ہوگا. اور اگر ذہن میں یہ بات آ گئی کہ میں ترمذی کا ما لہو و ما علیہ پڑھا رہا ہوں, ہدایہ کی عبارت کی گنجنک کو سلجھا رہا ہوں, تو پھر پندار میں مبتلا ہو جائیے گا, حجاب آ جائے گا, اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی. میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو. ایک بہت بڑا مولوی ہے, بہت بڑا محقق ہے, بہت بڑا مدقق ہے. یہ شاید کہیں گے مولوی صاحب کہ یہ ہم الفاظ سمجھیں گے نہیں, یعنی ویری ویری اسٹرونگ ہے, اپنے فن میں مہارت رکھتا ہے جی. طالب علم کو خوب اچھی طرح اس نے کتاب الصلاح پڑھایا. دیکھو تزکیہ سمجھو, حضرت میری اصلاح کیجئے گا اگر غلطی ہو تو. بہت اچھی کتاب الصلاح یعنی نماز کا باب پڑھایا, مولانا لوگ آپ لوگوں نے پڑھایا, لیکن یہ مولانا صاحب خود نماز ادا نہ کرے, نماز نہ پڑھے, تو نماز ادا ہو جائے گی حضرت؟ اب بتائیے حضرت, مولانا بتائیے نماز ادا ہوگی؟ نہیں. زور سے بولیے, نہیں سمجھ میں آئی میری بات؟ یعنی کتاب الصلاح طالب علم کو جامعہ میں ہدایہ کا پڑھا دیا اور خود نماز نہیں پڑھا, تو نماز ادا ہوگی؟ نماز ادا ہوگی. اور خود نماز پڑھے اور غیر خشوع کی کیفیت سے پڑھے تو نماز قبولیت کے مرتبے تک پہنچے گی. اب مجھے مولانا تھانوی کی جوتی اٹھانی پڑے گی. مولانا تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے, مولانا لوگ یہ حضرت تھانوی کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, لکھا حضرت تھانوی نے کہ نماز دو درجے کی ہوتی ہے, ایک سکوت اور ایک قبول. کیا فرمایا؟ ایک سکوت کے درجے کی ادا ہوتی ہے اور ایک نماز مرتبہ قبول کی ادا ہوتی ہے. واہ رے مولانا تھانوی, ہائے 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 ہائے. ایک صاحب مکاشفہ نے مجھ سے کہا میرے سلسلے نقشبندیہ کے کہ مولانا, مولانا قاسم نانوتوی کو تو چھوڑ دو, ان کی کوئی ٹکر نہیں ہے اس دنیا میں, چونکہ حضرت خاتم النبی نے فرمایا کہ ہندوستان کی سرزمین پر علم نبوت کی اشاعت قاسم نانوتوی سے ہوئی ہے, ایک صاحب کو حضور نے فرمایا جی. تو یہ قبول اور سقوط کیا ہے سنیے, یہ تزکیہ کی بات ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ درجہ قبول کی نماز ہمیں عطا کر دے جی. آپ نے نماز پڑھی, ہم نے نماز پڑھی, لیکن نماز پڑھ رہے تھے اور ٹماٹر خرید رہے تھے. وائف نے کہا تھا کہ دہی بھی لے آئیے گا, تو دہی کی دکان میں چلے گئے اور سجدہ میں سبحان ربی العالی کہہ رہے ہیں. چلو ایک بہت بڑا مولانا ہے, اس کو درس دینا ہے نہ ظہر کی نماز کے بعد, اور نماز پڑھ رہا ہے اور ہدایہ کے کسی مسئلے پر وہ جی ہدایہ کے کسی مسئلے پر وہ اس کی ذہن دوری گھوم رہی ہے. نماز میں سبحان ربی العالی کہہ رہا ہے لیکن رب اعلی کے حضور میں حاضر نہیں ہے. رب اعلی کے حضور میں حاضر نہیں, اس طرح اس نے نماز پڑھ لیا, سلام پھیر دیا. تو مولانا تھانوی لکھتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے پر جو عقاب عذاب ہونا تھا اس کو, وہ قیامت میں نہیں ہوگا, درجہ سکوت کی نماز ہے اس کی. یہ مولانا تھانوی ہے بھائی, وہ ہمارے پیر کے پیر ہیں, ہمارے پیر ہیں مولانا اسد اللہ صاحب حضرت تھانوی کے خلیفہ جی, اور ان کے کون ہیں پیر؟ حضرت حکیم الامت. حکیم الامت کہتے ہیں کہ یہ درجہ سکوت کی نماز ہے, اس نے نماز چونکہ حیعت اختیار کی, شکل صورت شباہت اختیار کی اور نماز میں کھڑا ہوا, بے دھیانی سے اس نے نماز پڑھی. چونکہ اللہ نے کہا ہے, آج ظہر میں بات ہوئی تھی مولانا محبوب صاحب, قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللہ نے یہ نہیں کہا قد افلح المسلمون, مسلمان کامیاب ہو گئے, اب لڑنا ہے تو اللہ سے لڑو ہم سے مت لڑو, یہ قرآن ہے. اور یہ نہیں کہا الذین هم یصلون, وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں, بلکہ قرآن نے تو ویل کہا ہے فویل للمصلین. یہ قرآن کر رہا میں نہیں کہہ رہا بھائی, آپ لوگ اصلاحی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو. قرآن نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم ما هو الخشوع. خشوع کیا ہے جی؟ تو خشوع کی ایک تفسیر ہے فقہا کے نزدیک, اور خشوع کی ایک تفسیر ہے جی صوفیہ اہل اللہ عرفا کے نزدیک, کاملین صادقین. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا. ہمارے حضرت حکیم صاحب نور اللہ مرقدہ سے بہت اچھا کلام کرتے تھے, کونوا مع الصادقین, اللہم اجعلنا من الصادقین. کئی آمین, اللہ ہم کو صادقین میں بنائے, صدیقین میں بنائے جی. تو خشوع کے بغیر نماز پڑھ دی, تو اب قیامت میں اس کو اس نماز کے نہ پڑھنے پر جو عقاب ہونا تھا, عذاب ہونا تھا, وہ نماز عذاب ہاں, لیکن درجہ قبول کی کیا نماز ہے؟ وضو میں وضو عبادت کے, آج میں نے ظہر میں بات کی تھی, وضو جو ہے اکثر لوگ بے نیت کرتے, یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے, حتیٰ کہ ہمارے لوگ بھی گئے بس جلدی 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 وضو کیا, لیکن عبادت کی نیت سے وضو نہیں کرتے. تو عبادت کی نیت سے وضو نہ کرنے سے وضو تو ہو جائے گا عند الفقہا, لیکن نیت عبادت کی نہیں کیے, اس لیے لا یصاب علیہ, اس پر اس کو ثواب, اس کو اس پر ثواب. آپ سمجھ رہے ہو میری بات؟ یہ اصلاحی مجلس ہے اس لیے یہ بات کر رہا ہوں میں. تو اس کو ثواب نہیں ملا, تو جب وضو ہی اس کی عبادت سے ادا نہیں ہوئی تو اس کی نماز کیسے ادا ہوگی خشوع کے ساتھ جی؟ تو وضو میں عند العرفاء توجہ کے ساتھ کرنا چاہیے. ایک نقشبندی بزرگ نے اپنے کسی مرید سے کہا کہ وضو کرتا ہے بندہ تو اللہ کی طرف سے ایک نور کی چادر اس کے اوپر آ جاتی ہے, حوالہ بتا دوں گا اگر کہو گے تو, نور کی چادر اس کے اوپر آ جاتی ہے. تو وضو کرنے والے کے آداب میں یہ ہے کہ بین اثناء الوضو لا یتکلم بکلام الدنیا. ارے تو کہاں جا رہا یار, کیا کر رہا ہے؟ ارے میرا تو بہت دیر سے طرح میں انتظار کر رہا تھا اور ہاتھ بھی دھو رہا ہے جی. تو یہ نور کی چادر پہلے جملے پر اس سے ہٹ جاتی تو وہ جو مرید تھا نا وہ ذرا بڑا ٹیڑھا تھا تو اس نے کہا اچھا ہے نا نور کی چادر ہم پر گر جائے گی تو ایک تھپڑ کھینچ کر کے مارا کہا کہ نور نازل ہوتا ہے اوپر سے نیچے نہیں گرتا نور تیرے سر سے ہٹ جاتا ہے اوپر چلا جاتا ہے وہ دوسری بات کرتا ہے تو دوسرا کونا اٹھ جاتا تیسری بات کرتا ہے تو تیسرا کونا اٹھ جاتا ہے چوتھا کلام کرتا ہے تو ہم نے نور العزا حضرت قاری صدیق صاحب ماندوی سے پڑھی ہاں وہی پڑھا الف با سے لے کے شرح جامی تک قاری صدیق صاحب نے پڑھایا اکثر اسباق وہی پڑھاتے تھے جب ہم کتاب الطہارت پڑھنے لگے حضرت کے پاس گئے پڑھنے تو نور العزا کے حاشیے میں اب کیا ہے مجھے نہیں معلوم ہر عزب کے دھونے کی ایک دعا نقل ہے وہاں جی جو مولانا لوگ اس کو تو بتا رہا ہوں حضرت کو نہیں بتا رہا ہوں نور العزا کے حاشیے میں ہر وضو کے دھونے کی ایک دعا منقول ہے وہاں جا کے دیکھو جی جیسے چہرہ دھونا ہے تاللہم نوّر وجہی وبیض وجہی یوم تبیض الوجوہ وتسود الوجوہ دائنا ہاتھ دھویا تک اللہم آتنی کتابی بی امینی وحاسبنی حسابا یسیرا بایاں دھویا تا اللہم لا تاتنی کتابی فی شمالی ولا وراء ظہری مسا کیا تا اللہم ذلنی تحت ذل عرشک یوم لا ذل الا ذل عرشک گردن کا مسا کیا تا اللہم آتق رقبتی من النار کان کا مسا کیا تا اللہم اجعلنی من الذین بچپن میں اچھا بچے تھے طالب علم تھے چھوٹی عمر کے تھے تو بچہ ہی ہوتا ہے وہ استاد کا بھی استاد ہوتا ہے جی. تو حضرت کے یہاں دوبارہ گئے پڑھنے کے لیے تو کہا پہلے دعا سناؤ تب سبق آگے پڑھاؤں گا چونکہ وہ میرے والد سے ان کا رابطہ تھا میرے والد بہت بڑے اللہ والے تھے حضرت دو دفعہ سال میں کم سے کم جاتے تھے میرے گھر والی صاحب سے ملنے تو کہا سمین اور کو تو پڑھا دوں گا تجھے نہیں پڑھاؤں گا جی. تو استاد ایسا ہوگا تربیت اس کا نام کیا ہے تربیت اس کا کیا نام ہے. اب اس دن سے پھر حضرت ایسا نہیں کہ ایک دن سن لیا اچانک پکڑ لیتے اچھا سمین وضو میں گردن جب مسح کرتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے سنا لے. مولانا یونس صاحب نور اللہ مرقدہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ سمین تم کیا سمجھتے ہو میں بہت ذہین انسان ہوں حدیث میں جس عمل کے لیے جو دعا نقل کی گئی ہے اس دعا کو میں لکھ کر کے جیب میں رکھتا ہوں اس دعا کو لکھ کے اور اس عمل کے کرتے وقت میں اس کو نکال کے جب پڑھتا ہوں دو روز چار روز جب پڑھتا ہوں تو معمولات میں بھی وہ آ جاتی اور وہ دعا مجھے یاد بھی ہو جاتی ہے. کل مجھ سے مولانا کہہ رہے تھے میں ایک دعا اکثر پڑھتا ہوں. ایک روز حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے مغرب کے بعد کا وقت تھا حضرت خاتم النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم مغرب کی نماز پڑھا کر کے اپنے حجرہ مبارک میں چلے گئے. ان کے پاس ایک شخص آیا اور انس ابن مالک بیٹھے ہوئے ہیں مغرب کا وقت آج بھی مغرب کا بعد کا وقت ہے اور آ کر کے ایک دعا پڑھی اللہم لک الحمد کلو ولک الملک کلو وبیدک الخیر کلو والیک یرجو الامر کلو علانیتہ وسرہ لک الحمد انک علی کل شیء قدیر فاغفر لی ما مضی من ذنوبی واعصمنی فیما بقی من عمری وارزقنی اعمالا زاکیۃ ترضی بها عنی وتب علی. اس سے آگے نہیں ہے یہیں تک ہے جی. اور یہ دعا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص اجنبی نے آ کے پڑھی اور پڑھنے کے بعد وہ چلے گئے. جب وہ جا رہے تھے تو حضرت خاتم النبین علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے حجرہ مبارکہ سے نکلے تو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مان کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جا رہے ہیں نا یہ آئے تھے میرے پاس اور انہوں نے حمد کے یہ کلمات پڑھے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ یہ کلمات انہوں نے سنایا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور نے فرمایا کہ مغرب کے بعد تیرے اس بیٹھنے کے عمل کو اللہ نے قبول کر لیا. اگر میں اس پر کلام کروں گا تو شاید دو چار گھنٹہ لگے گا. تو اللہ کے نزدیک یہ عمل تیرا اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کے انس کو یہ دعا سکھلا دو. تو یہ دعا پھر حضور نے کیا فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام. ہوتا کیا ہے دوستو, اب سمجھ لو دو منٹ, کہ انسان کا جب باطن غل و غش قدورتوں سے, کسے دل جب کینا سے, یعنی سینہ جب کینا سے, بولو بولو بولو, نہیں بھر نہیں جاتا اللہ توبہ, سینہ جب کینا سے پاک ہو جاتا ہے, سینہ جب کینا سے پاک ہو جاتا ہے, تو یہ قلب اس قابل ہوتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھے. سنو تزکیہ کا حاصل یہی ہے. اہل اللہ کے قلب پر تجلی کیسے آتی ہے؟ آتی تو بہت لوگوں کو ہے, لیکن یا تو وہ تجلی واپس چلی جاتی ہے یا جس پر تجلی نازل کی جاتی ہے اس کو اس کا ادراک نہیں ہوتا. اس کو اس کا, اب ادراک کو میں کیا سمجھاؤں, تو اس کے لیے وہ مولانا مفتی صاحب کو انگریزی بولنا پڑے گا. مجھے ایک لفظ انگریزی نہیں آتی جی. اس کو احساس سے, جب بندے کو احساس ہی نہیں ہوگا تو وہ ریسیو کیا کرے گا؟ ریسیو سمجھتے ہو نا, جب ایک چیز میں آپ کو دے رہا ہوں, اب اندھے آدمی کو ایک چیز میں ہیرے کی دوں تو وہ کہے گا نو نو آئی نو لائک, پلیز یو ٹیک, نو آئی نو لائک, آپ لے لیجئے مجھے نہیں چاہیے. ارے بھائی میں تو ہیرا دے رہا ہوں اس کو. لیکن اگر اس کا دل روشن ہے تو تھوڑی سی بھی چیز آئے گی تو یہ لپک کر کے اس کو لے لے گا, اقبال کے ساتھ لے گا. اقبال سمجھتے ہو, توجہ کے ساتھ لے لے گا جی, لے گا نہیں لے گا. تو انسان کا باطن جب صاف ہوتا ہے, اور یہ صاف ہوتا کیسے ہے دوستو, یہ صاف کیسے ہوتا ہے, اب تھوڑی سی بات کریں. اللہ رب العالمین نے کہا ہے, وہ حضرت ہمارے طالب علمی کا زمانہ تھا تو حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہاں سے ایک پرچہ نکلتا تھا, شاید آپ کو بھی معلوم ہوگا. ہاں ہمارے زمانے میں نکلتا معرفت الہیہ, ہاں بعد میں وہ وصیت العرفان ہوا معرفت الہیہ. تو اس پر ایک شعر لکھا رہتا تھا, معرفت اللہ کی ہو جائے گی, معرفت اللہ کی ہو جائے گی پہلے اپنے آپ کو پہچان لے. پہلے بھائی تم جب اللہ کو نہیں اپنے کو نہیں پہچانو گے تو اللہ کو کیا پہچانو گے؟ جب اپنے کو خود نہیں پہچانو گے تو اللہ کو کیسے پہچانو گے؟ تو سارے سلوک, سارے تزکیہ, سارے اصلاح کا حاصل یہ ہے کہ انسان کی نگاہ اپنی طہارت قلب کے لیے اور طینت کی طہارت کے لیے صرف ہو. اب میں نے آج ایک نیا لفظ آپ کے سامنے غالباً استعمال کیا, میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. طہارت قلب تو سمجھ گئے آپ, طہارت قلب سمجھ گئے, قلب پاک ہو. کیا مطلب؟ قلب میں کسی کے خلاف کوئی غل و غش نہ ہو. اب وہ روایت آپ سامنے رکھیے, حضور اکرم خاتم النبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج ایک شخص مسجد میں داخل ہوگا جس کو جنتی کو دیکھنا ہے دیکھ لے. تو ایک صحابی آ گئے, لوگوں نے دیکھا کہ فلاں صحابی ہے. دوسرے دن پھر حضرت خاتم النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ابھی مسجد میں جو شخص پہلا داخل ہوگا وہ جنتی ہے, جس کو جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے. تو دوسرے دن سیم وہی آدمی اس کمنگ وہی آ گئے, دو روز ہو گئے. تیسرے دن پھر حضرت خاتم النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس کو جنتی کو دیکھنا ہے, اب جو شخص مسجد میں میرے داخل ہوگا وہ جنتی ہے, جس کو جنتی کو دیکھنا ہے دیکھ لے. پھر وہی آئے. تو حضرت عمر ابن عاص کے بیٹا کا نام ہے عبداللہ. اس زمانے میں کئی عبداللہ تھے, عبداللہ ابن عمر بھی تھے اور عبداللہ ابن عمر ابن العاص بھی تھے, اور بھی عبداللہ ہیں. اور اتفاق سے حضور کے زمانے میں یہ جتنے عبداللہ ہیں سب اہل اللہ ہیں, سب صوفی ہیں. سب کون ہیں؟ صوفی نہیں, یہ ایسے لوگ ہیں ان کو آ کے فرشتے تعلیم دیتے تھے انسانی شکل میں. اس کی بہت ساری میرے پاس شواہد ہیں جی. یہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص جن کا میں واقعہ سنا رہا ہوں, ان کی شادی ہو گئی, تو شادی ہو گئی تو رات میں کون آتی ہے؟ بولو بھائی کون آتی ہے؟ زور سے بولنا بیٹا. دلہن. دلہن کس کو بولتے؟ آئی لو یو. چلو ٹھیک ہے, اللہ کرے آپ سب کی دلہن کے ساتھ آئی لو یو پکا رہے. وہ مولوی صاحب سنت سکھا رہے تھے, مجھے انگریزی نہیں آتی لیکن تھوڑا سمجھ رہا تھا میں جی. تو انہوں نے سوچا کہ مائی وائف از وائف, نو بگ ٹینشن. ہاں سنو, تو گئے سوچا دو رکعت پڑھتا ہوں خفیفتین. تو سوچا دو رکعت پڑھ کے پھر بیوی سے ٹاکنگ شروع کروں گا السلام علیکم سلام. تو نیت باندھ لی نماز کی, نیت باندھ لی نماز کی. جیسے ہی انہوں نے اللہ اکبر کہا فاتحہ کے بعد سورت شروع کی, دماغ سے یہ خیال ہی نکل گیا کہ میری شادی ہو گئی ہے, میری دلہن ادھر بیٹھی ہوئی ہے. ہاں سنو میں حوالہ بتاؤں گا ابھی, الٹرپ بات نہیں کرتا میں جی. دماغ سے بات نکل گئی, اب قرآن کی قرآت میں اتنا محو ہو گئے کہ پوری رات دو رکعت نماز میں گزار دی, یہاں تک کہ فجر میں مسجد نبوی میں اذان ہو گئی. اس کے بعد چلے گئے مسجد نبوی نماز پڑھنے. ہمارے یہاں تو جس کی شادی ہو تین دن تک نماز ہی معاف ہے اس کی. ہاں سچی, دلہا کی بھی معاف, دلہن کی بھی معاف, اور پتہ نہیں اور کتنے دن سے وہ نہیں پڑھتا رہتا ہے. اسی لیے نا برکت نہیں ہے. ہم جو بولتے ہیں ہماری زندگی میں مولوی صاحب استراب ہے, ہمارے شاہ ابرار صاحب کہتے تھے کہ شادیاں کرو گے غفلت کے ساتھ, اور چاہو گے زندگی میں برکت آ جائے تو یہ ناممکن ہے. میں حضرت کی اس قول کی تشریح کرتا ہوں کہ برکت آتی ہے برکت کے اعمال سے, اور اللہ کا فضل ملتا ہے فضل والے اعمال سے. یہ میں حضرت شاہ ابرار صاحب کے قول کی تشریح کرتا ہوں. میں برکت ملتی ہے برکت والے اعمال سے, اور اللہ کا فضل ملتا ہے فضل والے اعمال سے. جب فضل والے اعمال کرو گے تو ایسا تھوڑے نا اللہ محروم کر دے گا. چلو ایک رات گزر گئی, اب دن بھر مسجد نبوی میں روزے کی نیت کر کے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور دلہن ویٹ کر رہی ہے, کمنگ کمنگ نو کمنگ. پھر عشاء کی اذان ہو گئی, مسجد نبوی میں نماز پڑھی, اور دل دل میں سوچا عبداللہ ابن عمر ابن العاص نے کہ ذرا جلدی دو رکعت اور ہلکی سی پڑھوں گا پھر بیوی سے بات کروں گا. پھر نیت باندھ لی, اور پھر ذہن سے نکل گیا کہ میری وائف, آج کا دور ہوتا تو حضرت وہ لڑکیاں کہہ دیتی یہ تو نامرد ہے. ہاں شکایت کر دیتی, پاپا ڈیڈی یو کم مائی ہاؤس, مائی ہسبینڈ نو انٹرسٹڈ فور می. اب بھائی انگریزی صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے یار, تم کہو گے موری سے. ویسے شوق سے ہنسانے کے لیے بولا, چونکہ میرے پیر ہنسانے والے تھے. حکیم صاحب نے کہا کہ ایک شخص آیا مجھ سے بیعت ہونے, تین دن تک وہ میری مجلس میں ہنسا ہی نہیں. میں نے کہا بھائی خدا کے لیے تو میری خانقاہ سے چلا جا, تجھ کو مجھ سے فائدہ نہیں ہوگا. میں ایسا پیر نہیں ہوں جو خامخا کے لیے ہر وقت روتا بھی رہوں اور رلاتا بھی رہوں. تو میرا پیر ہنسنے ہنسانے والا ہے, میں بھی ہنستا ہنساتا ہوں. سلوک اور ہے, اللہ کی معرفت اور ہے. رونا ہے تو خلوت میں رو لے, ان کو منا لے. مجمع میں میرے پیر نے مجھ سے کہا, مولانا اسد اللہ صاحب نے, کیوں کہا مجھے آج تک نہیں سمجھ میں آئی یہ بات. کہا بیٹا سمین, میں نے کہا حضرت میں نے کبھی ننگا سر حضرت کو نہیں دیکھا, معذور تھے تو بھی ہر وقت ٹوپی پہنے رہتے تھے سر پر, بہت نورانی شکل, کتنی کرامت ان کی نقل کروں. تو کہا سمین اللہ کسی کو سمندر پلاتا ہے معرفت کے, اور کہتا ہے خبردار جو تو نے ڈکار لیا ہے. ڈکار سمجھ گئے, او کرتے نا کھانا کھانے کے بعد سیوان آپ پی کے. کہا خبردار جو تو نے ڈکار لیا ہے, اور کہا کسی کو ایک گھونٹ پلا دیتا ہے اور پوری دنیا میں اس کے ڈنکے پٹوا دیتا ہے. یہ بات مجھے حضرت نے کیوں کہا, لگے میری چھوٹی عمر تھی, میں کنز پڑھ رہا تھا, کنز کے زمانے میں حضرت سے بیعت ہوا تھا میں جی. تو یہ اللہ کی ترتیب ہے. ہاں کیا بات کہہ رہا تھا. ہاں تو دوسری رات ہو گئی, دوسری رات بھی پوری رات وہ سنو ایک اور کہانی. ان کے سر پہ زلف تھا, کیا تھا؟ زلف. تو کبھی کبھی نماز میں ان کو دوسرے رات تھوڑی جھپکی لگی تو اپنے زلف کے بال کو مکان کی چھت کی جو لکڑی تھی اس سے باندھ دیا. جی حیات الصحابہ میں دیکھو مولانا یوسف صاحب نے اس کو نقل کیا, اس کی تخریج بھی کیا حضرت نے, یہ واقعہ وہی ہے, میں نے وہی پڑھا ہے اس کو. دو رات ہو گئی, پھر اذان ہو گئی, پھر مسجد نبوی میں آ گئے, پھر پورے دن مسجد نبوی میں حالت صوم میں روزے کی حالت میں گزاری, اور تیسرے دن پھر عشاء کی نماز کے بعد گھر آئے. سوچا کہ آج ویری 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 اسمال نماز پڑھوں گا, لیکن پھر اللہ اکبر کہاں اور غائب. یہ ہے طہارت قلب. قلب جب پاک ہوتا ہے تو اللہ بھی پاک ہے اور بندے کا دل بھی پاک ہے, دونوں کا رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے, غیر سے سب کو نکال دیتا ہے. صفایا. جی اب ایک حدیث کا شان نزول بتاتا ہوں, چونکہ آپ میں سے بہت سارے مولانا لوگ ہیں اس روایت کو نقل کرتے ہیں لیکن شان نزول اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہے. تو تین رات ہو گئی, پھر تیسرے دن اذان کی ہو گئی, فجر کی چلے گئے مسجد نبوی. تو دلہن نے نہ کپڑا بدلا, نہ غسل کیا, نہ کچھ اور اس میں نئی باتیں آئی. تو حضرت عمر ابن العاص کی بیوی نے اپنی بہو سے, بہو سمجھ گئے نا, کس بہو کو کیا بولتے ہیں انگریزی میں, اپنے بیٹا کی وائف, نئی دلہن جس کو تم نے کہا, پوچھا کیف وجدتہ, تو نے عبداللہ کو کیسا پایا. واہر خاتون, دیکھو کیا عورتیں. جب نہ اللہ تعالی نے کہا رضی اللہ عنہم, اللہ نے ایسے ہی نے تھوڑے نہ کہا دیا, آپ کو تھوڑے نہ کہا, اللہ نے ہم کو تھوڑے نہ کہا. جی تو بیوی نے اپنی سانس سے کہا وجدتہ قوامن و سوامن, جا کے دیکھو حیات صحابہ کیا فرمایا, وجدتہ قوامن و سوامن. رات بھر وہ نمازیں پڑھتا ہے اور دن بھر وہ شکایت کچھ بھی نہیں کیا, لیکن جو کچھ کہنا تھا وہ سب کہہ دیا کہ نو انٹرسٹڈ فور می. اب عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تین دن ہو گئی ہے عبداللہ کی شادی کو اور عبداللہ ابھی بیوی سے نو ٹاکنگ. ٹاکنگ بولتے ہاں, اتنا تو میں ہی بول دوں گا یار. اب حضرت عبداللہ ابن عمر العاص کو حضور نے بلایا مسجد نبوی میں, ان سے فرمایا والے زوجک علیک حق. لوگ اس کو ہر جگہ نقل کر دیتے. ان سے کہا, ان سے جو تین دن تک نہیں دلہن سے کوئی کلام نہیں کیا, ان کو کہا والے زوجک علیک حق. اور چونکہ پوری رات جگے تھے اور سر کا بال بھی باندھ دیا تھا کس سے, مکان کی چھت سے, تو ان سے کہا والے عینک علیک حق. اور سوئے نہیں تھے, آرام نہیں کیا تھا, کھانا بھی نہیں کھایا, اللہ جانے کیا کیا, بھوکے تھے اسی حال میں روزہ. تو ان سے کہا بولے جسدک علیک حق, کہا تیرے بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے, تیرے آنکھ کا بھی تیرے اوپر حق ہے, اور تیرے جسم کا بھی تجھ پر. آپ کو نہیں کہا جو پراٹھا کھا کے پوری رات سوتے ہاں, اتنا بریانی دبا دیا کہ فجر کی تکبیر اولائی چلی گئی. جی حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ, ان سے میں نے خود ایک واقعہ سنا. کیا واقعہ سنا بھائی, حضرت وقت ہے, اگر وقت نہیں ہے تو پھر میں بات ختم کروں گا. چلو اس واقعے کو سنا دیتا ہوں. سید احمد شہید کیسے لوگ تھے, تزکیہ کس کو کہتے, ہم لوگ تو خامخواہ کے لیے تزکیہ کو بدنام کرتے. دوستو ہم کو تزکیہ حاصل نہیں ہے, ہم نے ٹوپی پہن لی حضرت والی اور کرتا سفید پہن لیا جی, تو ہم نے سمجھا ہمارا تزکیہ ہو گیا. تو ٹوپی کا تزکیہ ہوا, قلب کا نہیں ہوا. ہاں بھائی معاف کر دینا, دیکھو دوستو معاف کر دینا, معاف ہے نا بھائی. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہی رات والا شعر پڑھتا ہوں اس کے لیے, اگر سمجھنا ہے تو سمجھ لو نا, حضرت سے بعد میں ترجمہ کرا لینا. صالحہ تو سنگ بودی دل خراش, آزمورا یک زمانے خاک باش, در بہارا کے شود سر سبز سنگ. خاک شو, کیا کہا, خاک شوتا گل برو ید رنگ رنگ, مٹی ہو جا اپنے کو فنا کرو. ہمارے حضرت فرماتے تھے حکیم صاحب نبوہ, انا کو فنا کرو, یہ ہے تزکیہ. انا کو فنا کیا کرنا ہے؟ مارکیٹ میں سب لوگوں کے سامنے ایک شخص نے تم کو ماں کی گالیاں دے دی, لیکن تمہارے چہرے پہ بل نہیں آنا چاہیے, یہ ہے تزکیہ. ہے آزماؤں, آزماؤں میں اس میں لشتر میں کسی کو بھیجوا کے آپ کے پاس, یہ پالکی رکھا جائے گی. کیوں؟ ہم نے جو کچھ تزکیہ کیا ہے وہ سب بھی نفس کی خوراک ہے, روح کی خوراک نہیں ہے. جی جب روح بنتی ہے تب مسئلہ حل ہوتا ہے. تو سید احمد شہید کی شادی نہیں کر رہے تھے, سید احمد شہید نے شادی کی, مفتی صاحب سے سنایا مجھے, شادی ہو گئی. کس کی؟ لوگوں نے زبردستی شادی کرا دیا سید احمد شہید رحمتہ اللہ علیہ کی. ان کے مرید ہیں مولانا اسماعیل شہید, ہے نا حضرت. تو جس رات نکاح ہوا ہے سید احمد شہید کا, جس رات نکاح ہوا تو حضرت کی تکبیر اولا فوت ہو گئی. سنو کیسا پیر ہے اور کیسا مرید ہے. تو مولانا اسماعیل شہید ذرا ذرا جلالی تھے, دیکھو حضرت نے کہا. تو جیسے ہی سلام پھیرا تو آ کے کھڑے ہو گئے. آج کوئی مرید کسی پیر کے خلاف یہ کہہ دے نا تو سارے مسجد والے اس کا بھرتا بنا دیں گے. بھرتا سمجھتے ہو؟ آلو کو ابالتے ہیں اور تو اس کو بھرتا یا بھرتا بولتے. کھڑے ہو گئے مولانا اسماعیل شہید, کہا کیا ہو گیا ہے لوگوں کو, بنتے ہیں پیر اور شادی ہوئی تو چھوٹ گئی تکبیر اولا. یہ ہے تزکیہ باطن, کہ پیر بھی اتنا مرید کا قلب پاک ہو چکا تھا کہ اس نے پیر کی ادنا سی استحبابی کہہ لو کر کے چھوٹنے پر اس نے پیر کو بھی نہیں بخشا. اور پیر اتنا کامل ہے کہ جیسے مولانا اسماعیل شہید نے یہ بات کہی, سید احمد شہید نے پگڑی اتاری اور مولانا اسماعیل شہید کے سر پہ رکھ دی. دوستو تو ایسی ہے, اصلاحی مجلس کا مطلب یہ نہیں ہے. تو حضرت دو چار منٹ دے دو پھر میں تینت سمجھا دوں, اس کو تینت بول دوں. تو طہارت قلب یہ ہے کہ قلب اتنا صاف شفاف ہو جائے کہ آپ کسی گناہ کو ہضم نہ کر سکو, سنت کے خلاف کوئی عمل آپ کا نہ ہو. مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی سکرات کے عالم میں ہے. دیکھو اس کو بولتے ہیں طہارت قلب اور اتباع سنت, یہ بھی حضرت مفتی صاحب سے میں نے سنا ہوا ہے. تو خادم دونوں حضرت پاؤں میں چمڑے کا موزہ پہنے ہوئے تھے تو اشارہ کیا کہ میرا آخری وقت ہے, موزہ جراب نکال دے چمڑے کی میرے پاؤں سے. تو خادم نے جلدی جلدی میں داہنے پاؤں سے نکالنا شروع کیا تو حضرت نے داہنا پاؤں کھینچ لیا خادم کے سامنے اور بایاں پاؤں آگے کر دیا کہ سنت یہ ہے کہ پہلے بائیں پاؤں یعنی لیفٹ سے نکالو پھر رائٹ. اس کو بولتے ہیں فنا فی الرسول, فنا فی السنۃ, فنا فی السنۃ. اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. اور تینت کی طہارت کیا ہے دوستو, یہ سمجھ میں جب تک کہ واقعہ نہیں سنو گے نہیں سمجھ میں آئے گا. ہمارے حضرت خاتم النبین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مناجات میں عبدیت اور سلوک کے بہت سارے مسائل کو حل کیا جاتا ہے. میرے پاس تو عمر نہیں ہے, اب میں مرنے والا ہوں, ورنہ میں چاہا تھا کہ میں اس مناجات کی شرح کر دوں لیکن اب میرے پاس طاقت نہیں ہے. نبی اکرم خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اللہم اجعل وساوس قلبی ذکرک واجعل ہمتی و حوایا فیما تحب و ترضا. مناجات میں دیکھو یہ دعا موجود ہے. یہاں پتا لگتا ہے تینت کی طہارت کیا ہے. اب وہ سن لو, ایک پیر نے اپنے مرید سے کہا کہ بیٹا طہارت قلب کے ساتھ طہارت کی تینت کا مجاہدہ کرو. اب مرید میرے جیسا تھا, بلید التبع, بے وقوف, احمق. تو اس نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ کہا میں نہیں بتاؤں گا, جب تمہارا یہ طے ہوگا تو تم پر خود منکشف ہو جائے گا کہ تمہارے تینت کی طہارت ہو گئی ہے, یعنی فکر اور سوچ اور ارادہ. ہمارے سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ فکر و نظر کا اتحاد نبی اکرم سے ہو جائے, یہ ہے تینت کی طہارت. کیا کہا؟ فکر و نظر کا اتحاد نبی اکرم سے ہو جائے. جو آپ سوچو پہلے سے مسئلہ نہیں معلوم ہے کہ سنت کیا ہے, لیکن قلب اتنا صاف ہو جائے کہ تم وہی سوچو یا وہی کرو جو اتباع جو سنت ہے, پھر تحقیق کرو تو معلوم گا کہ وہی سنت. جی یہ سب بزرگوں نے ہمارے لکھا ہے. تو تینت کی طہارت کیا ہے؟ تو مرید لگ گیا اپنا, مانگ بھی رہا ہے, کوشش بھی کر رہا ہے, تو مرید ہر بات آ کے شیئر کرتا تھا اپنے پیر سے. تو پیر سے ایک روز کہنے لگا کہ حضرت ایک عجیب ماجرا ہے, انسان جب اپنی بیوی بچوں سے جدا ہوتا ہے اور بالغ ہوتا ہے تو کبھی کبھی اس کو رات میں, انگریزی میں کیا بولیں گے حضرت, نائٹ فلو, ہاں بدخوابی ہو جاتی, ہاں اس کو عربی میں کیا بولیں, انگلش میں کیا بولیں گے, چلو مجھے نہیں آگا بولنے یار. تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک تو یہ ہے کہ عادتاً لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ میری کسی لڑکی سے شناسائی ہو گئی اور میں اس کے ساتھ فارغ ہو گیا, اور جب اٹھتا ہے تو اس کی لنگی کپڑے خراب ہوتے, عادتاً لوگ یہ دیکھتے ہیں 90-99%. تکا اس کو تینت کی طہارت حاصل نہیں ہے, اس کی فکر اور سوچ اور خیال کی طہارت جو اس حدیث میں ہے کہ اللہم اجعل وساوس قلبی ذکرک واجعل ہمتی وحوایا فیما تحب وترضا. تو مرید نے خواب میں دیکھا کہ ایک محفل سجائی گئی ہے نکاح کی اور مجھے دلہا بنایا گیا ہے. سمجھو تینت کی طہارت, بس اس کے بعد بات ختم کر دیتے. دلہا بنایا گیا ہے, لڑکی کے والدین آئے ہیں, والد آئے ہیں, وکیل آیا ہے, اور جو نکاح کی پوری رسم ہوتی ہے وہ ساری کی ساری رسم خواب میں اس نے دیکھا کہ ادا ہو رہی ہے. اور اس کی شادی ایک خاتون سے ہوئی, اس کے بعد وہ خاتون دلہن جو ہے بیوی کی شکل میں اس کے پاس رخصت کر کے اس کے گھر آئی, اور رات میں اس نے اس کے ساتھ فراغت حاصل کی. اب جا کر کے پیر سے کہا کہ حضرت اس طرح کا میں نے خواب دیکھا ہے, تو اس کے پیر نے کہا کہ الحمدللہ تم کو طہارت قلب کے ساتھ تینت کی بھی طہارت حاصل ہو گئی ہے, جب میں تجھ کو اجازت و خلافت دیتا ہوں. تو بات ختم کرو دوستو, باتیں تو بہت ہیں. اس آیت پر جو میں نے پڑھی تھی کوئی بات ہی نہیں ہو سکی. اللہ نے کہا کہ من عرف نفسہ کل لسانہ, جی من عرف ربہ, جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس کی زبان مخلوق کی تعریف سے گنگی ہو جاتی. کل لسانہ کیا پر کہا؟ دوسرے کی تعریف. اس آدمی نے بہت اچھا کھانا کھلایا, یہ نہیں بولے گا, بولے گا ماشاء اللہ, اللہ نے اس کو توفیق دی تو اس نے بہت اچھا کھانا کھلایا. بیوی کی تعریف نہیں کرے گا کہ بیوی ماشاء اللہ تم نے کھانا بہت اچھا, کہے گا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے آج آپ سے کھانا بہت اچھا پکوا دیا. جی کہے گا حضرت مولانا اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا کہ آپ کے ذریعے میری بڑی خدمت ہو گئی. کسی مخلوق کی تعریف نہیں کرے گا, اللہ کی تعریف سے مخلوق کو جوڑ دے گا. اللہ کی سمجھ گئے نا مسئلہ, بس آسانی سے سمجھنا ہے اس کو. ٹھیک ہے, تو من عرف ربہ کل لسانہ, اور دوسری روایت ہے من عرف ربہ کلم لسانہ, بالکل اس کے اپوزٹ ہے یہ روایت. دونوں روایت صحیح ہے, سلوک میں دونوں لکھی ہوئی ہے. جی کیا مطلب؟ کہ جس نے اللہ کو پہچان لیا تو اب اس کی زبان پر اللہ ہی کی کبریائی ہوگی. ہمارے حضرت حکیم صاحب کہتے تھے کہ جب پی لیتا ہے نا انسان یا اس کو اللہ پلا دیتے ہیں تو وہ چھپا نہیں سکتا ہے, وہ چھپا. اللہ کرے یہ سب معرفت ہم کو مل جائے, سارے دوستوں کو مل جائے. ٹھیک ہے دوستو, بس اسی پر بات ختم کرتا ہوں, باتیں تو بہت. جی حضرت, جی حضرت آپ کے حضرت حکم فرمانے کا آپ دعا کرا دیجئے, کرا دیجئے نا, آ جائیے یا وہیں پر اسپیکر کر دیجئے. بھائی وہیں پر کر دیجئے, روم چلنے میں
باہر نہیں جا پائے,
وائر نہیں جائے گا وہاں.
جزاک اللہ خیر دوست. سبحان اللہ.
آپ یہاں تشریف رکھیں گے جب ہم دعا کریں گے.
مولانا
آپ
لا حول ولا قوۃ الا
باللہ. میں یہاں بیٹھتا ہوں. بسم اللہ
چلیے.
کہتے ہیں بڑوں کی ماننا چاہیے
کیونکہ گزارش ہے.
چلیے.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وارفعنا واجبرنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر واجعل الموت راحة لنا من كل شر واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. رب اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، واغفر لنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعلنا صغارا في أعيننا وكبارا في أعين الناس. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنك تسمع كلامنا، وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، ونحن البائسون، المستغيثون، المستجيرون، الوجلون، المشفقون، المقرون، المعترفون بذنوبنا، المقرون، المعترفون بذنوبنا، المقرون، المعترفون بذنوبنا. نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضليل، دعاء من خضعت لك رقبته، وفاضت لك عبرته، وزل لك جسمه، ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقيا، كن بنا رؤوفا رحيما، وكن بنا رؤوفا رحيما، وكن بنا رؤوفا رحيما، يا خير المعطين، ويا خير المسؤولين. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حب نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا شفاعته واتباعه ولقاءه. اللهم اجعلنا مستجاب الدعوات. اللهم اجعلنا مستجاب الدعوات. اللهم اجعلنا مستجاب الدعوات. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.